آپ سنائیے، خیریت سے
خوش ہیں دانش صاحب؟ بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی آپ سب کو دیکھ کر.
وعلیکم السلام،
خیریت سے آپ ٹھیک ہیں جی؟ مجھے آپ اگر دو منٹ دیں تو ایک کال ہے جو ایک طرح سے ایمرجنسی ہے. وہ سب بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک مسئلے پہ بات کرنی ہے، تو میں آپ کے سامنے ہی ان کو جواب دے دوں، کیونکہ خاندان پورے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وعلیکم السلام جی، آپ کا پیغام ملا تھا، معاف کیجئے وہ ٹائم نہیں ملا جی، ابھی کچھ فارغ ہوا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہمشیر صاحبہ کو اور باقی جو ہیں بہنیں وغیرہ سب کو میری طرف سے سلام کے بعد یہ عرض کریں کہ سب سے پہلے وصیت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو وفات پانے والے فرد نے، مرد و عورت نے جو وصیت کی ہے، کیا وہ مجموعی اعتبار سے شریعت کے مطابق ہے. مثلاً اس نے یہ کہہ دیا کہ میرے بعد بچے اپنے روزگار کے لیے ایک شراب کی فیکٹری لگا لیں، یہ ایسی وصیت ہے جس پہ عمل کرنا ہی شرعاً گناہ ہے. پھر اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ وصیت کے لیے اس نے مثلاً یہ کہا کہ مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، کنواں کھدوا دینا، وصیت اس نے نیکی کی ہے، لیکن کیا اس نے جو دولت چھوڑی ہے اس کا 1/3 حصہ اس کے لیے کافی ہے؟ اگر ایک پائی بھی کم ہے اور اس کے ورثا ایک پائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، 10 روپے کم پڑتے ہیں اور کوئی 10 روپے بھی نہیں دیتا، تو کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے ان کے ذمے یہ 10 روپے لگائے ہی نہیں. اخلاقیات اور چیزیں، اچھائی کی وصیت اور چیز ہے، نیکی اور چیز ہے، اور قانون کی زبان میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ 10 روپے دے دیں تاکہ والد کی وصیت پوری ہو جائے. جب یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے کہ وصیت بھی شریعت کے مطابق ہے اور 1/3 یا جو چیز بھی انہوں نے چھوڑی ہے، جیسے کہ ابھی آپ کی ہمشیرہ نے مثال دی کہ فلاں جگہ پہ انہوں نے کہا کہ مسجد بنا دیں اور ان کے بعد ان کی اولاد نے وہ مکان بیچ دیا، اور حالانکہ کھاتے پیتے بچے تھے، تو مکان بیچ کے کہیں اور چلے گئے. تو اگر صورتحال ایسی ہو کہ وصیت ایک تو مطابق شریعت ہو اور دوسرے پیسے اس کے 1/3 اجازت دے کہ اس کی وصیت کو پورا کیا جائے، تو اس صورت میں وصیت کی تبدیلی کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ، اور جو وارث مرنے والے کی وصیت کو بدل دیں اور جنہوں نے اس کو سنا ہے، یعنی پڑھا ہے یا سنا ہے وصیت کو، اس کے باوجود وہ بدل دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا اسمہو علی الذین یبدلونہ، تو گناہ ان کے ذمے ہوگا جنہوں نے اس کی وصیت کو تبدیل کیا. اور یہ بھی فرمایا کہ جنفن او اسمن، دیکھو وصیت کے معاملے میں بالکل کسی کی سائیڈ نہ لینا اور کوئی گناہ کا کام نہ کرنا. اور اسی کی شرح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس آیت کی شرح میں کہ تفسیر فرماتے ہوئے یا ارشاد فرمایا تھا کہ بوڑھا اور بڑھیا 90 سال اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو جہنم کی نظر کر دیتے ہیں. عرض کیا گیا کیسے؟ آپ نے فرمایا جب اپنے ورثاء میں سے کسی کا حق چھین لیتے ہیں، مار دیتے ہیں، تو ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب؟
اور
جی پھر یہ وصیت کرنے والے کو بالکل صاف الفاظ لکھنے چاہیے، جیسے اللہ تعالی سلامت رکھے آپ کو، آپ بھی وصیت کر رہے ہیں نا جی، تو آپ اس میں صاف لکھیں کہ 1/3 میرا فلاں مدرسہ فلاں مسجد بنائی جائے، یا یہ کہ 1/3 جو ہے میری خواہش تو یہ ہے کہ آپ لوگ مسجد بنا دیں، اور اگر نہ بنائیں تو آپ کو اختیار ہے، اور اختیار کیا ہے، یہ میرا فلاں بیٹا کمزور ہے، میرے پیسے باقی اس کو دے دیے جائیں، فلاں میری بیٹی کے اخراجات پورے نہیں ہوتے یہ اس کو دے دیے جائیں، لیکن بالکل ایک حرف اور لفظ واضح ہونا چاہیے. یہ جو آپ کی جی 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 نہیں، کوئی گناہ نہیں. انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ مکان مسجد کو دے دیا جائے، کیونکہ ہم مسجد کے پڑوسی ہیں. بہت اچھی بات ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ وصیت نہیں ہے، یہ محض خواہش کا تمنا کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس پہ اجر دے گا، لیکن یہ وصیت کے الفاظ نہیں ہیں نا. ہم جو 3 ہفتے سے اس پہ بحث کر رہے ہیں، اور آپ بھی 2-3 مرتبہ تشریف لائے، تو مجھے اسی پہ اصرار ہے کہ ایک حرف اور لفظ وصیت کا کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نہ کرے، اللہ سلامت رکھے، کوئی بھی چیز پیش آ جاتی ہے تو آپ کی ساری وصیت کا تحریر کرنے والا تو میں ہوں. تو مجھے لوگ پوچھیں گے کل کو عدالت میں، فرض کیجئے تو بلائیں گے کہ بھی یہ لفظ کیا لکھے ہیں، تو ایک لفظ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، حرف کلیئر ہونے چاہیے. یہ پہ آسان کام نہیں ہے. جی جی ویسے جب آپ مشورہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس پیسے کو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جائیں. کوئی کسی اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے، یا تو نا کروڑوں اربوں کی جائیداد ہو تو پھر بندہ ایسی باتیں کرتا ہے. حالات بہت خراب ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں بچوں کے لیے، بچے چھوٹے ہیں، ان کی تعلیم ہے، کل کو ان کی شادیاں ہیں، 10 کام اور ہیں، تو ان کی ماں کیا کرے گی؟ تو اسی لیے کسی خیراتی ادارے، کسی مسجد کے لیے کوئی وصیت نہ کریں. صدقہ جاریہ آپ کی اولاد ہی کافی ہے بس. اگر آپ کے پاس کیش پڑا ہوتا نا 10 کروڑ کا، اور آپ کہتے کہ جی 1 کروڑ دے دیں مدرسے کو، تو چلو سمجھ میں آتی ہے بات. بچے ماشاءاللہ سارے ہی زیر تعلیم ہیں، آپ نہ کریں. اور میری اپنی خواہش اس لیے نہیں ہے کہ میں خود سے کہہ رہا ہوں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے اپنی ساری جائیداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا چاہی تھی اور بہت نازک حالت میں تھے، خون بہ رہا تھا، ان کو ایک مرتبہ ایک تیر لگ گیا تھا ران میں، تو تھائی کا وہ زخم کھل گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے فجر کی نماز پڑھانے مکہ مکرمہ حرم میں، تو جب آپ ان کے خیمے کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا یہ خون کس کا بہ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا سعد کا. پوچھا یہ کیوں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، سعد کو جو فلاں موقع پہ زخم لگا تھا وہ کھل گیا ہے، لوہے سے داغ دیا گیا تھا وہ کھل گیا ہے. تو آپ نے نماز پڑھائی اور واپس تشریف لائے اور کہا سعد یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر حکم دیا کہ اس کا علاج. تو اب اس نازک حالت میں جبکہ کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کس وقت وہ شہید ہو جائیں گے، انہوں نے اپنی ساری جائیداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی کہ اللہ کے رسول میری ایک ہی تو بیٹی ہے، تو آپ اس جائیداد کو رکھیں سنبھالیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ سعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کو کہا کہ سعد تم اپنی اولاد کو دنیا میں کھاتا پیتا چھوڑ کے جاؤ، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تمہارے انتقال کے بعد تمہاری اولاد گلیوں میں مانگتی پھرے. پھر انہوں نے اصرار کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آدھی آپ رکھ لیں. فرمایا نہیں. انہوں نے کہا اچھا ایک تہائی تو رکھ ہی لیں، الثلث. بخاری میں آیا آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، میں اچھا تیسرا حصہ رکھ لیتا ہوں اور یہ بھی بہت بڑی چیز ہے سعد. اور پھر فرمایا کہ سعد اپنی اولاد کو دنیا میں خوشحال چھوڑ کے جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تمہارے بعد یہ گلیوں میں مانگتے بھی. تو اس بنا پر مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں اپنی وصیت سے، آپ جو کہیں گے ہم تو لکھتے ہیں ہمیں کچھ نہیں، لیکن آپ نکال دیں، آپ کی اولاد اچھی طرح زندگی بسر کرے، یہ بہت بڑا صدقہ ہے جات کیا. آپ دیکھتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری بیوی جو لقمہ کھاتی ہے تمہاری کمائی سے، وہ بھی تمہارے لیے اللہ کے یہاں نیکی. ٹھیک ہے جناب؟ جی ہاں جی. آپ کے والد صاحب مرحوم نے جو وصیت کی تھی کہ یہ پلاٹ میری دو بیٹیوں کا ہے، اور ہم نے اس پہ، آپ نے بھی یہی لکھ دیا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری فیملی جو ہے یہ پلاٹ دونوں اپنی پھوپھیوں کو دے دے گی، یا فیملی میری یہ پلاٹ میری دونوں ہمشیرگان میں تقسیم کر دیں گی. یہ بات اصولی طور پر، چار بہنیں ہیں نا، اصولی طور پر دو طرح سے اسے طے کرنا چاہیے، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ متعین کریں کہ یہ بہن ہے جس کا یہ پلاٹ ہے، اور پھر آپ زیادہ نیکی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے جب ان کے نام کر دیا تو آپ تو فارغ ہو گئے، لیکن آپ زیادہ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو اس پلاٹ کو باقاعدہ طور پہ یا اس کی قیمت کو باقاعدہ تقسیم کر دیں تاکہ والد کی وصیت پوری طرح نافذ ہو جائے. آپ کے پاس اختیار ہے قبل اس کے کہ آپ ان کے نام کریں، آپ انہیں کہیں کہ بہن یہ آپ دونوں ہیں، یہ پلاٹ ہے مثلاً یہ 1 کروڑ کا ہے، تو آپ 50 لاکھ ایک بہن دے دیں تو پورا لے لے، دوسری دے دے پورا لے لے، آپ کہتی ہیں تو میں اسے نصف کر دیتا ہوں، آپ کہتی ہیں تو میں بیچ کے آدھے آدھے پیسے دے دیتا ہوں. یہ وہ چیز ہے جو وصیت کا نفاذ ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے کچھ ہو گیا اگر تو میں اپنا وصی اپنی چیزوں کی تقسیم اور وصیت کو نافذ کرنے کے لیے زبیر کو اختیار دیتا ہوں اور زبیر کو چاہیے کہ میرے بعد یہ پوری طرح اسے نافذ کرے. تو یہ آپ کر جائیں بہت بڑی نیکی, یعنی جڑ ہی ختم ہو جائے نا, حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. کل ایک ہمشیر کہتی ہیں کہ یہ ہے, دوسری ہمشیر کہتی ہیں یہ ہے, تو آپ اس کو ختم ہی کریں. جی جی کس کا؟ جی 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 نہیں جی, میں آپ سے مختصرا عرض کروں کہ ہمشیر کا جو پلاٹ ہے اس میں تو آپ کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. وہ جانیں, ان کے شوہر جانیں, وہ خریدیں رکھیں جو مرضی کریں, آپ کا تو مسئلہ کوئی نہیں نا شرن اس کے ساتھ. اور جو آپ کا اپنا پلاٹ ہے, اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو صرف اس کی قیمت بتا دیں, بس اتنی بات. ان صاحب کو آپ نمبر دیں, پھر مجھ سے لمبی بات ہو ویسے, اس کے بجائے صرف آپ اتنا بتا دیں کہ اتنی اس کی قیمت میں چاہتا ہوں بس, تو پھر انشاءاللہ آپ سے عرض کر دوں. کوئی حرج نہیں جی جی, کوئی حرج جی صحیح ہے, جیسے آپ کا جی چاہے, بس میرا سلام عرض کیجئے سب سے ہی. جی جو آپ کا فیصلہ ہو مجھے بتا دیجئے, پھر انشاءاللہ اس کو کر لیں, کوئی رج. ٹھیک ہے جناب, سب سے سلام کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں, اور ان کے خاندان والے آج اتوار کے دن چھٹی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے, تو تین چار ہفتے سے ایک وصیت جائیداد بھی اور یہ بھی, تو وہ اب ان کا فون ابھی آیا, تو اس لیے اب کب اکٹھے ہوں گے اور کب پھر فیصلے کریں گے, تو آپ سے معذرت کہ آپ حضرات کو انتظار کرنا پڑا, مگر خوشی کی بات ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے.
جی حفیظ صاحب,
اچھا فرمائیے آپ.
جی مفتی صاحب, ایک دو سوال ایکچولی کچھ حضرات نے پوچھے ہیں. وہ ایک تو ابھی آپ نے الحمدللہ یہ اسلامی ریاست کے اوپر جو ہے جو ابھی بیانات شروع کیے ہیں, تو اسی سے متعلق یہ بلکہ بیان سے پہلے ہی ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا اسلامی ریاست جو ہے وہ جزوی طور پر ہو سکتی ہے, جیسے مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کا آئین ہے اس کے اندر جو شک ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, تو کیا اس طرح ایک شک اگر ایسی ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اسلام سے متصادم ہیں قوانین وہاں پہ, تو کیا ریاست کلی طور پہ ہی ہمیشہ اسلامی ہوتی ہے, جزوی طور پر بھی ہو سکتی ہے؟
اسلامی ریاست میں یا اسلامی مملکت میں کوئی ایک ادنا سا قانون بھی شریعت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. اگر تو صرف گولڈن ٹائٹل لگانا ہے کہ ریاست اللہ کی ہے تو یہ ایک الگ بات ہے. آپ ایران کا آئین پڑھیں تو انہوں نے لکھا ہے, جس کا مفہوم الفاظ نہیں مفہوم یہ ہے کہ اصل میں یہ جو ایران کی ریاست ہے یہ امام غائب کی ہے, اور ان کی نیابت میں ان کے نہ ہونے کی وجہ سے اب ہم انتظامی امور فقہ جعفریہ کے مطابق چلائیں گے. چنانچہ انہوں نے اپنے قوانین مرتب کیے ہیں. رہ گئی ہمارے ہاں کا مسئلہ, تو ہمارے ہاں اس میں چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں, نہیں ہونی چاہیے. آئلی قوانین کا اکثر و بیشتر حصہ شریعت کے خلاف ہے. سود کے نظام کو تحفظ دینا یہ خود شریعت کے خلاف ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین ہے کہاں, آئین کا نفاذ ملک میں نہیں ہے. جب پارلیمنٹ میں لوگوں کی رائے شماری میں 20 ووٹ جعلی نکل آئے اور سب حیران تھے کہ 20 کون تھے, اب جب بجٹ کو پاس کرنا تھا تو 41 ووٹ جعلی نکلے, اپوزیشن بجٹ کی منظوری نہیں دے رہی, تو یہ 41 لوگ کون تھے؟ سوچنے کی, یہ پائلٹس کا قصہ بھی آپ کے سامنے ہے, یہ ریاست ہے یا کھیل تماشا ہے؟ یہ جو طاقتیں بھی کر رہی ہیں وہ اسی لیے بات پھر چبھتی ہے کہ بھئی ہم لوگوں کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں, ہماری نسلوں کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں؟ آئین ہے, بنایا ہے, اسے نافذ کریں, بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اس میں کوئی شک ایسی ہے جو اسلام کے خلاف ہے تو اس میں بڑی اچھی چیزیں کی رکھی گئی تھی اس زمانے میں کہ اس کے خلاف کوئی بھی شہری اٹھ کے عدالت میں درخواست دے دے. عدالت میں درخواست دے دے تو عدالتی نظام کیسا ہے, اس کی سن لیں گے اور آئین میں ترمیم ہو جائے گی. ضیاء الحق صاحب جیسے آدمی نے, جن کی جتنی بھی برائیاں اپنی جگہ پہ, لیکن انہوں نے یہ جب اپیلیٹ بینچ بنایا تو اس میں پیر کرم شاہ صاحب الازہری, بہت بڑے صاحب علم ہستی اور شخصیت تھے بریلوی مکتبہ فکر سے, دیوبندی مکتبہ فکر سے معتقی عثمانی صاحب, اور فقہ جعفریہ سے بھی ایک صاحب تھے, نام نہیں خیال میں, اور مودودی سے اپنے تعلقات کی وجہ سے مولانا غلام علی صاحب. یہ چار حضرات مقرر کیے گئے تھے, لیکن ان سب کو سمجھا دیا گیا تھا کہ آئلی قوانین پہ آپ کچھ نہیں تبصرہ کریں گے, نہ بولیں گے, نہ لکھیں گے, نہ اس کے متعلق کوئی فیصلہ دیں گے. اسی لیے اسلام کی راہ میں جو بہت بڑی رکاوٹیں ہیں اس میں سے دو رکاوٹیں ہیں, ایک یہ کہ آئلی قوانین کو مت چھیڑو, اور دوسرے یہ کہ شریعت اپیلیٹ بینچ جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے گا اس کا نفاذ ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس کو مان لے. اور اسی طرح اب تو تیسری چیز بھی انہوں نے کی ہے, اگر یہ دو رکاوٹیں اٹھ جاتی تو ملک میں بہت سے قوانین چیلنج ہوتے. اب مثلاً 3 طلاق کا مسئلہ ہے, اب اس طلاق میں شریعت کچھ کہتی ہے اور پاکستان کا قانون کچھ اور کہتا ہے. اسی لیے انڈیا میں شابانوں کی جو تحریک اٹھی تھی, آپ حضرات تو شاید پیدا بھی نہ ہوئے ہوں اس وقت, لیکن وہ شابانوں کیس جو تھا وہ انڈیا کے مسلمانوں نے الحمدللہ اتنا اس کو اٹھایا, اتنا کہ تحریک خلافت لوگوں نے لکھا کہ تحریک خلافت اٹھی تھی انگریزوں کے خلاف, کہ اب یہ اٹھی ہے. راجیو گاندھی جو تھے وہ وہاں کے وزیر اعظم تھے, اور انہوں نے معاب الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کو بلایا جب پورے ملک میں ہنگامے شروع ہو گئے. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا شابانوں کیس میں شریعت کے خلاف تھا, تو وہاں کی جو قیادت تھی مسلمانوں کی ان کا, ہم ہرگز نہیں مانیں گے, ہم شریعت میں کسی کو دخل دینے کی اجازت ہی نہیں دے سکتے. تو راجیو نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اچھا ایسے کر لیتے ہیں کہ پھر پاکستان سے پوچھ لیں ان کے ہاں کیا قانون ہے, ہم وہ بنائیں گے. یہ حضرت رحمۃ اللہ نے مجھ سے خود ارشاد فرمایا تھا, فرمایا مجھے فوراً خیال آیا کہ پاکستان کا قانون بھی تو شریعت کے خلاف ہے, اور میں سخت پریشانی میں پھنس گیا. اور فوراً اللہ تعالی نے ان کے ذہن میں شاید یہ بات ڈالی کہ انہوں نے کہا راجیو صاحب کیا ضرورت ہے ہمیں پاکستان کی, کیا ضرورت ہے ہمیں ان کے قوانین کی, اس ملک میں علماء نہیں ہیں, ہم اپنے مسائل خود حل کریں گے. تو بہت خوش ہوئے. پھر انہوں نے کہا مصر کا, تو حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ہندوستانی ہیں, ہم اپنے مسائل خود حل کریں, ہم کسی ملک کی طرف کیوں دیکھیں. تو اس لیے دو رکاوٹیں یہ ہیں. تیسری رکاوٹ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل سوائے ایک دو آدمیوں کے جاتے ہوئے نون لیگ کی حکومت اور اس کے وزراء جنہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے سامنے بیٹھ کے پورے طور پر تباہ کر کے اسے گئے ہیں, بالکل برباد کر کے اس لیے گئے ہیں کہ اس وقت جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے وہ مولانا محمد خان شیرانی صاحب تھے. یہاں سب بچے جانتے ہیں, کسی سے پوچھ لیں, مولانا محمد خان شیرانی یہاں آتے تھے تو دس دس گھنٹے بیٹھے رہتے تھے, کئی کئی راتیں یہاں گزارتے تھے لائبریری میں, اور جس مسئلے کو بھی ڈسکس کرنا ہوتا تھا ہم بھی اس میں حصہ لیتے تھے. اللہ کا شکر ہے ہم نے ان پر اصرار کیا کہ تین طلاقیں اسے قابل تعزیر لکھوائیں, کہ اگر کوئی تین طلاقیں ثابت ہو گئیں کہ کسی آدمی نے دی ہیں تو اس کو اتنے سال جیل دی جائے گی یا اسے کوڑے لگائے جائیں گے. ہم نے ان سے اصرار کیا کہ جس بچے کی وراثت کا پتا, جس بچے کے باپ کا پتا نہیں ہے اور گلیوں میں پڑا ہوا ملتا ہے, اس بچے کو ماں کی وراثت ملے گی, اس قانون کو بنوائیں. اور کچھ قوانین میں بھی ہم نے دخل دیا. اس میں محمد خان شیرانی صاحب نے الحمدللہ بڑا تعاون بھی کیا, ان نے سفارشات بھی گورنمنٹ کو بھیجی, یہ سب آن دا ریکارڈ چیزیں. لیکن مولانا نے ایک فیصلہ دیا جو حکومت کو بہت زیادہ تنگ کرنے والا تھا, تو ان کے وزراء نے کہا کہ اچھا یہ اب اس نظریاتی کونسل کی یہ ہمت ہے ان مولویوں کی کہ ہمارے خلاف فیصلے دیں. انہوں نے کہا ہم وہ کچھ کر کے جائیں گے جو تم یاد رکھو گے. نتیجہ یہ کہ نظریاتی کونسل کو بالکل جوہلا سے بھر دیا سوائے دو تین آدمیوں کے. وہ اتنے بڑے جاہل بھی ہیں جنہوں نے استنبول ایئرپورٹ پہ کوئی بات کی, ہم سے رائے پوچھی تو ہم نے دی, ہم نے کہا کہ یہ غزوائے احد میں ہوا تھا, تو انہیں پتا نہیں تھا کہ بدر پہلے ہوئی تھی کہ احد پہلے ہوئی تھی. پھر ہم نے کسی سے پوچھا, اب ہمیں کیا ڈر ہے, کیا خوف ہے یار, ہم نے کسی سے پوچھا کہ ان کو نظریاتی کونسل کا ممبر کیوں بنا دیا. ان کا یار اس لیے بنا دیا کہ مکہ مکرمہ میں ان کے ہوٹل ہیں تو بندہ وہاں جاتا ہے ذرا مفت ٹھہراتا ہے. پوری طرح تباہ کر کے گئے. یہ تیسری چیز. اس لیے اب یہ جو موجودہ حکومت ہے اب ان کا امتحان ہے کہ یہ کریں گے کیا, کیونکہ اسی سال نظریاتی کونسل کے کچھ اراکین یہ چیزیں تبدیل ہوں گی. یہ کون سی اسلامی حکومت ہے ہمیں تو نہیں معلوم. دارالامن ہے, امن آرام سے ہے, اور اسی لیے لوگ اسے دارالاسلام کا بھی درجہ دیتے ہیں. دارالحرب تو اللہ کا شکر ہے نہیں، کیونکہ اس کے احکامات بہت زیادہ ہیں، سخت بھی ہیں. تو ہم مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلام کی وہ حکومت جو اسلام کو متبوع نہیں ہے. اسلام کب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ 1 کروڑ کی زمین خریدیں اور 10 سال میں وہ 50 کروڑ کی ہو جائے؟ یہ اسلام ہے. کرونا وائرس جو آیا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ فاقوں تک پہنچے ہوئے. سفید پوش آدمی کو اپنی زندگی دشوار ہوئی بھی، اپنے بچوں کو سنبھالنا مشکل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود سرکاری طور پر بھی اور نجی طور پر بھی زندگی کے وہ سارے خالص ٹھیٹھ، اردو کا لفظ استعمال کروں، اللہ تللے سب جاری. یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں یہ پوچھے گا کہ تم مسلمان تھے جو اس نظام کے تحت زندگی بسر کرتے رہے. ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ ابھی تک تو ہم لوگ جی رہے ہیں جب نظام تعلیم میں کوئی پرواہ نہیں ہے، جاہل مریں، پڑھ لکھ کے مریں، بچوں کی صلاحیتیں برباد ہوں، ضائع ہوں، وہ کیا نصاب پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے، کوئی پرواہ نہیں. اس لیے ہر اسکول کا اپنا نصاب ہے، ہر پرائمری کا اپنا نصاب ہے. یہ جو افراتفری ہے نا، اور یہ جو تعلیمی نظام کی بربادی اور خیانت حکومت کر رہی ہیں، پچھلی حکومتیں بھی، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور تعلیمی ادارے ایسے بننے چاہیے جس میں ایک موزوں نصاب سیٹ کر دیا جائے کہ ہمارے ہاں جو بچے پڑھیں گے وہ تاریخ میں خلافت کو پڑھیں گے، ہمارے ہاں جو بچے پڑھیں گے وہ 6 سال میں قرآن کریم کا مکمل ترجمہ 8 سال میں 4 سال میں پڑھیں گے، ہمارے ہاں جو بچوں کو پڑھایا جائے گا تو یہ بچے فقہ کی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھیں گے، اپنی عمر کے حساب سے مسائل کو جانیں گے، بچے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت قرآت سیکھنے کے لیے 45 منٹ دیں گے، شام کو مسجد نہیں جائیں گے کہیں بھی پڑھنے، یہیں پڑھ کے جائیں گے جو کچھ پڑھنا. اس بددیانتی کا، اس خیانت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ اور 1-2 دہائیوں کی، 3 دہائیوں کی بات ہے، یہ ملحدوں کے ہاتھ حکومتیں جب مکمل طور پہ چلی گئیں تو انہوں نے پوری قوت کے ساتھ الہاد کا نظام تعلیم نافذ کر دینا ہے، لا دینیت پہ مبنی، اور کوئی کچھ نہیں کر سکے. ابھی تو اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ اسلام کا. آپ دیکھیں، آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ خاتم النبیین یہ لفظ تھا نا، یہ سارے نصاب سے نکل گیا. پرائم منسٹر کو اسمبلی میں کہنا پڑا کہ یار اسے داخل کرو، پھر قرارداد پاس ہوئی. اب آئندہ نصاب میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو لقب ہے وہ درج کریں. تو اسے 2-4 دہائیوں میں فرض کر لیں کوئی بھی ملحدوں کی حکومت آ گئی، انہوں نے کہنا ہے ایک طرف رکھو نا یہ سارے مذہب اور دین کو، اور وہ پڑھو جو ہم کہتے ہیں، پھر کیا کر لینا. تو اس لیے اس وقت تک یہ جو بددیانتیاں اور خیانت ہے، اس سے فائدہ کچھ اٹھانا چاہیے. جی ارشاد.
جی مستد، اس میں جو تعلیمی نصاب جو ہے اس پہ بھی قانون پاس ہوا ہے کہ یکساں تعلیمی نصاب ہوگا اگلے سال سے، جو ہے تو وہ کس کی نگرانی میں سارا سلسلہ ہوگا؟ اس پہ جو وہ قوتیں جو کہ پاکستان میں نظام چاہتی ہیں ملحدوں کا، ان کا اگر پلڑا بھاری ہے اگر جو ہے تو مدارس جو ہے اسی کے انڈر آئیں گے اگر نظام کے، تو نقصان جو ہے وہ مدارس میں زیادہ ہوگا اس میں بنسبت اس کے کہ جو ہے وہ جو اسلامی تعلیم جو دینا چاہتے ہیں ہم یا نصاب میں ڈالنا چاہتے ہیں چیزیں. تو یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن بن سکتی ہے.
بالکل بنے گی. مدارس کے جو بچے پڑھتے ہیں جو نصاب تعلیم ہے اس کو جب ملحد آئیں گے تو مدارس کو چلنے کیوں دیں گے؟ وہ آہستہ 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 سرنگ لگائیں گے تاکہ کسی طرح یہ مدارس میں دینی اعتبار سے جو چیزیں ہیں ختم. یہ اور کیا ہے کہ مولوی صاحبان آئندہ سے تنخواہ حکومت سے لیا کرے. صبح سرحد میں آیا تھا نا بل کہ آئندہ سے حکومت سے تنخواہ لیا کرے. یہ کیا ہے کہ اب کمپیوٹرز ہر مدرسے میں آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے کمپیوٹر سے اختلاف نہیں ہے, لیکن جو تم دے رہے ہو نا حکومت والے یہ نہیں چاہیے, خود خریدیں گے. اس لیے کہ جو رعایت وہ دیتے ہیں اس کے پسے پشت پھر ایک اور لمبی کہانی ہوتی. چاروں وزرائے تعلیم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ نصاب آئندہ سال سے پرائمری کا پڑھایا جائے گا. جو سینٹرل گورنمنٹ نے مقرر کیے ہیں وزیر تعلیم, انہوں نے اس کو ریکمینڈ کر دیا. کل ایک صاحب ہمارے پاس بھی تشریف لائیں گے اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے. ہم نے کچھ خدشات کا اظہار کیا تھا کہ جناب والا یہ نہ کریں, یہ تہمت اپنے ذمے لے چلیں, اللہ کے یہاں کیا جواب دینا ہے. تو ان میں کچھ خدا خوفی ہے, لیکن یہ کہ الحاد جس تیزی سے بڑھ رہا ہے, آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہیں پورے پاکستان میں جس کو دیکھا جا رہا ہے حارث سلطان پاکستانی ملحد, آپ نے کوئی اس کا بیان سنا ہے؟
جی ایک آدھ ویڈیو کسی نے
وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ وہ اعتراضات کر رہا ہے جو کوئی سن نہیں سکتا. اس نے بھی ایک نئی کیسٹ ریلیز کی ہے اور مجھے سننی ہے یہ سب چیزیں. اس نے صاف اس میں کہا کہ حضرت محمد جو تھے, وہ پہلے تو محمد کہتا تھا, اس نے پھر کچھ سوچا ہوگا تو اب حضرت محمد کہتا ہے. وہ جو تمہارے حضرت محمد ہے نا تمہارا, اس کو مرغی کے دورے پڑتے تھے جس سے وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ مجھ پہ وہی آتی, ولیعز باللہ. اس طرح کی چیزیں اور بالکل ہر کوئی سن سکتا ہے, یہ اسلامی ملک ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات کہہ دی تھی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو تعزیر لگاؤ, اور فرمایا ما بقا هذه الامه بعد نبیها, اس امت میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہ روا رکھی جائے تو پھر اسلام رہ ہی کیا گیا تمہارے پاس. تو یہ بات ہے. اب وہ وہی پہ اعتراض ہے, قرآن پہ اعتراض ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اب وہ آ رہی ہیں اور بچے سنتے ہیں یہاں, اور ہمیں اس مصیبت کا سامنا اس لیے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی فون آ رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں بیٹے آپ نے اس کو, ہاں جی ہم نے اس کو سنا, آپ بتائیں اس کا جواب کیا ہے. اب اس نے شروع کیا ہے کہ بخاری میں لطیفے کون کون سے ہیں, مضحکہ خیز روایات کیا ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ نئی نسل کی کیا تربیت ہے؟ الحاد ہے نا. آپ کو یاد ہوگا سال پہلے ہم نے کہا تھا کہ اس ملک میں سب سے بڑا خطرہ اس الحاد کا ہے اور اس تحریت کا ہے جو پھیل رہی. خیال میں آیا آپ کے؟
جی بالکل.
ایک یہ ہیں, ایک مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے ساری شریعت کو باقاعدہ پڑھا ہے, قانون کو پڑھا ہے. وہ مصر میں, ایک لندن میں بھی بیٹھا ہوا ہے, آپ کے امریکہ سے بھی. گلزار صاحب نام پوچھے تم نے بتایا تھا, ایک اسامہ ہے, ایک حارث سلطان ہے, اور ہیں.
مفتی صاحب یہ جو اس نے کہا کہ یہ مرغی کے دورے والی بات جو نعوذ باللہ اس نے کہی ہے, یہ تو مستشرقین نے بھی لکھی ہے.
ہیں وہی چیزیں, جی ہاں ہیں وہی چیزیں. ہم نے جب سنا تو ہم نے کہا نئی چیز کیا لائے ہیں, وہی انہی چیزوں کو پڑھ کے. یعنی ایک ہوتا ہے نا ذہانت کی وجہ سے کوئی نیا اعتراض لائیں, اب یقین مانے ہمیں آج تک کوئی ملحد اتنا ذہین ملا ہی نہیں جو نیا آیا تھا. ہم کہتے ہیں یار یہ اعتراض تو پہلے بھی تھا, یہ اعتراض تو فلاں نے بھی کیا تھا, کوئی نئی چیز بتاؤ. اللہ جانے ذہین آدمی شاید ختم ہو گئے ہیں ملحدوں کے پاس بھی, یہ سب پرانے اعتراضات.
حضرت وہ یہاں ایک صورت حال درپیش ہے کہ ایک قادیانی ہے قاسم راشد, انہوں نے کانگریس کی پرائمری ون کر لی ہے, اب وہ ڈیموکریٹ کی طرف سے کانگریس کے نمائندے کے طور پر منتخب ہونے جا رہے ہیں. اس کے لیے اب ہمارے علاقوں میں جانتے بوجھتے ہوئے یا نہ جانے ہوئے ان کے مذہب کو, وہ بہت ہی دائی قسم کی قادیانی ہے, مشہور ہے ان کے بارے میں. اب لوگ ان کے بارے میں چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اور مسجدوں کے پلیٹ فارم سے ان کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جائے مسلمان ہونے کی وجہ سے. اس موقع پہ ان سے بارات تو بہرحال ہماری موجود ہے, لیکن یہاں کے قانون کے دائرے میں کیونکہ یہاں پہ اس کو تعصب اور نسل پرستی اور ریسزم کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے مائنورٹیز کے حوالے سے, ہمارا تو چونکہ ان سے بائیک آؤٹ کا ایک سامنا پورا ایک نظریہ ہے. ہمارا اس موقع پہ کس قسم کا موجودہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک انداز ہونا چاہیے؟
لوگوں میں اس کو مہم کے طور پہ پھیلانا چاہیے کہ وہ کانگریس اور اس کے ممبر ہوتے ہیں نہیں ہوتے, اس سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ مسلمان نہیں ہیں. اس پہ زور دینا چاہیے کہ مسلمان نہیں ہیں, وہ اپنے آپ کو اگرچہ کہتے ہیں لیکن اسلام کے جو شعائر ہیں اور اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ ان کا نہیں ہے. بالکل ایسی جیسے عیسائیوں میں بہت سے فرقے اب بھی ایسے ہیں جنہیں چرچ یہ کہتا ہے بنیادی طور پہ کہ یہ عیسائیت نہیں ہے. اپنے بچوں کو یہ اچھی طرح سکھانا چاہیے کہ وہ جتنے بھی اچھے کام کریں جو بھی کریں, لیکن نہ ہمیں ان کے مالی طور پہ سپورٹ کا خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, زبانی طور پر بھی مسلمانوں کو بتانا چاہیے کہ بھئی وہ مسلمان نہیں ہیں, کچھ بھی ہوں لیکن مسلمان نہیں. اور مسلمانوں کا نمائندہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. پھر یہ
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی جی ہمایوں صاحب,
اس معاملے میں جو ہے ہم لوگ یہاں پر اکثر کوششیں یہ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ جو ہے جو اسی اعتبار سے مسلم دوست ہیں یا کم از کم مسلم دشمن نہیں ہیں, ان کی الیکشن میں جیتنے کے لیے کسی بھی اعتبار سے مدد کرتے ہیں ووٹس کے ذریعے یا کبھی پیسے کے ذریعے. تو اب یہاں پر جو ہے ڈیفینیٹلی مسلمان نہیں ہے ہمارے عقیدے کے, ہمارے مقابل جو ہے بالکل مسلمان نہیں ہے, کافر ہیں. مگر کیا ان کو زمرے میں نہیں رکھا جا سکتا کہ یہ اس ان لوگوں کے ساتھ ان کو نہ رکھا جائے جو بالکل صریح طور پر جو ہے مسلم دشمن نہیں ہے اور مسلمانوں کے مفادات کے عین جو ہے منفی کام کریں گے؟
یعنی مطلب آپ کے کہنے کا جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں, ایک تو ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں اور ایک یہ صاحب ہیں جن کا انہوں نے تذکرہ فرمایا. دونوں میں فرق ہے. جو لوگ اصلاً وہاں کے باشندے ہیں اور ان کا مذہب کوئی بھی ہے, جیوز ہیں, کرسچنز ہیں, کوئی بھی ہیں, ان میں ارتداد نہیں ہے, وہ مرتد نہیں ہے, وہ اسلام کو استعمال نہیں کر رہے, ان کے ساتھ رویہ مختلف ہے. اور جو لوگ اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان کے ساتھ رویہ مختلف ہے. آپ دیکھیں سورہ مجادلہ میں اللہ تعالی نے 28 پارے میں صاف طور پر یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نہ تو تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے اور نہ انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی جہاد کیا, کوئی قتال کیا, لا ينہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل منع نہیں کرتا ان کے ساتھ نیکی کرنے سے. سورہ مجادلہ اور ممتحنہ میں دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں. اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، جن کافروں نے تمہیں مارا نہیں ہے، جن لوگوں کے ساتھ تمہارے کوئی ایسے تعلقات خرابی کے رہے نہیں ہیں، تم ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو، وہ ایک بات الگ ہے. لیکن قادیانیوں کا ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جس اسلام کو وہ پیش کر رہے ہیں وہ اسلام ہی نہیں ہے. اس سے ہم ان کی تو حمایت کریں، ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو اخلاقیات کی تعلیم ہے، اسلام نے دی ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. وہ اسلام کے حق میں نہ بھی ہوں، چپ ہیں تو بھی ٹھیک ہے، وہ اسلام کے متعلق اگر کوئی خراب بات کرتے بھی ہیں تو بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں اسلام کا اصل مدعا سمجھائیں کہ کیا ہے. اس کی ایک مثال دیتے ہیں ہم، زہری کی روایت آئی ہے حدیث کی کتابوں میں، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں دیکھ لینا چاہیے. انہوں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد بھی، یعنی ان کے زمانے میں بھی، ان کے بعد ان کے خلفاء کے زمانے میں بھی، دیگر خلافت راشدہ میں، اگر کوئی شخص کسی عیسائی یا یہودی لڑکی پر بھی تہمت لگاتا تھا تو اسے درے پڑتے، کہہ نہیں سکتا تھا کچھ بھی، اس لیے کہ وہ بھی عزت اور احترام کے مستحق ہیں. یا تو اس نے کوئی ایسا کام دیکھا ہو تو پھر کہنا، ظاہر ہے کہ گواہی تو ایسی ہوتی نہیں کوئی، بلے یعوذ باللہ. ان کی عزت احترام، انہیں سمجھانا ہے، انہیں دین کی دعوت دینی ہے، یہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے. اور جہاں تک ادھر کا تعلق ہے، یہ بالکل ہی الٹی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں دین وہ ہے جو ہم لائے، دین وہ ہے جو ہمارے پاس ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ہستی پیدا ہوئی، انہوں نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، یہ ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اس ہستی نے ہمیں یہ سکھایا یہ سکھایا یہ سکھایا، اور انہوں نے کہا میں نبی ہوں. ان کے ساتھ ہمارا مسئلہ ایمان اور ارتداد کا ہے، ان کے ساتھ ایمان اور کفر کا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی حمایت کی جا سکتی ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے، انہیں اسلام کے قریب کیا جا سکتا ہے. ان کا ضرر اور نقصان نہ پہنچانا بہت بڑی بات. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کا معاہدہ فرمایا تھا تو آپ نے زبردست سیاسی چال ایک چلی تھی، یہ سیاست ہے. صبح جی جی صبح کی نماز کے بعد آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کون کون لوگ آ رہے ہیں، جب نام پیش کیے گئے کہ وہاں سے یہ اطلاع آئی ہے مکہ سے کہ فلاں فلاں آ رہا ہے، تو آپ نے کہا اچھا دیکھو جس راستے سے یہ آ رہے ہیں نا، یہ سارے قربانی کے جانور اس راستے میں کھڑے کر دو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ جو مجھ سے مذاکرات کرنے آ رہا ہے، یہ لوگ اللہ کے نام پہ کوئی بھی چیز اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں. چنانچہ وہ چند جانوروں کو کراس کر کے جب سردار آگے آیا تو اس نے کہا لو قریش تو کہتے ہیں یہ بیت اللہ کو گرانے آئے ہیں، اور انہیں دیکھو یہ تو خدا کے لیے جانور لے کے آئے ہیں، ان کے گلوں میں جوتے پڑے ہوئے ہیں، یہ تو بڑے نیک آدمی. جب بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، معاہدہ ہو گیا، وہ ذہن بن گیا نا راستے میں آتے آتے کہ سیاسی چال تھی. آپ نے فرمایا کہ وہ اونٹ کھڑے کر دو، بس یہ دیکھ قربانی کے جانور کھڑے کرو تاکہ یہ دیکھ کے آئیں. تو اس لیے ایسے لوگ جو غیر مسلم ہیں، ہمیں ان کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک، اسلام کی دعوت. لیکن وہ جو اپنے کفر کو اسلام کہتے ہیں، وہاں تو یہ بات نہیں نہ ہو سکتی.
مطلب یہ صاحب کو میں بالکل واقف نہیں ہوں، حالانکہ میں تھوڑا سا پولیٹیکلی ایکٹیو رہتا ہوں، مگر یہ صاحب کے سے بالکل واقف نہیں ہوں. ایک آخری سوال اس معاملے میں، اگر یہ صرف اپنی پیور میرٹ کے بیسس پہ اگر جو ہے دوسرے غیر مسلم ان کی حمایت کر رہے ہیں، جو غیر مسلم لوگ ہیں جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کو کر رہے ہیں، اگر اس کے پتہ لگا لیا جائے کہ وہ سازش کے طور پہ مسلمانوں میں خود ڈالنے کے حیثیت سے نہیں بلکہ اس آدمی کی قابلیت کے حساب سے اس کو سلیکٹ کر کے دیکھے ہیں، جیسا کبھی ہوتا ہے، تو اس اور جو ہے نا سوائے مساجد کے ریلیجن کا ڈسکشن کہیں اور نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سوائے مساجد کے مسلمانوں کے انٹرنل ڈسکشنز کے علاوہ ہر جگہ میرٹ کے بیسس پہ وہ بندہ اگر لڑ رہا ہے تو اس صورت میں جو ہے کیا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے.
وہ جو غیر مسلم ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں نا, ان پر بھی وضاحت کرنی چاہیے کہ آپ حمایت کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, پولیٹیکلی آپ جانتے ہوں گے, لیکن ہم مذہبی طور پہ آپ کو بتا دیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور امت انہیں نہیں مانے گی, مسلمانوں کی 99% اسے نہیں مانیں گے.
نہیں, مگر وہاں پہ ان کا مقصد ہے نہیں کہ جو ہے کوئی مسلمان مانے یا نہ مانے, وہ صرف اس بیسس پہ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ اس کے قابل ہے, اس جگہ پہ اس کو ہونا چاہیے, اور وہ بالکل دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ اس کا دین مذہب وغیرہ کیا ہے. اور چونکہ یہاں پہ ڈسکشن چلتا ہی اسی اعتبار سے ہے کہ آدمی کی قابلیت ہے, اس کے بعد اس کا مذہب اور بیک گراؤنڈ بالکل نہیں دیکھنا چاہیے, اس کی قابلیت کے اوپر فوکس کر کے اس کو تعاون کرنا چاہیے اور جتانا چاہیے, جیسا اوباما کے ساتھ ہوا اور کافی سارے ہندو اب اس وقت کلیکٹ ہو رہے ہیں. ان میں جتانے والے اکثر ان کو جو ہے صرف امریکنس ہی نہیں ہے بلکہ ہندو اور مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ کافی سارے غیر مسلم جو ہے ان کو الیکٹ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اس وقت ان کی قابلیت کے لحاظ سے. تو ویسے سچویشن میں ایک مسلمان آتا ہے تو مسلمان کی بھی تائید جو ہے کافی سارے لوگ کرتے ہیں اور الیکٹ کرتے ہیں اس کو بھی, اور یہاں پہ بھی جو ہے اس کا کوئی دور دور تک بھی اگر اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ یہ سلیکٹ ہوا ہے مسلمان ہونے کی بیسس پہ, بلکہ اس کی سلیکٹ ہونے کی وجہ جو ہے صرف اور صرف قابلیت کی بیسس ہے. تو مسجد میں تو جو ہے ڈیفینیٹلی سلیکٹ ڈسکشن کا جو ہے وہ جواز بنے گا اس کا, مگر بحیثیت سپورٹ کمپیئر ٹو ایک غیر مسلم کے جو مسلم دشمن ہے. ٹھیک ہے, تو اور سچویشن یہاں پر بہت زیادہ آتا ہے, ہندو ٹھہرا ہوا ہے فار ایگزامپل اسی کانسٹیٹوئنسی سے, جو معلوم ہے کہ اگر الیکٹ ہوا تو مسلمانوں کے لیے کافی زیادہ جو ہے مصیبت کا باعث بنے گا, یا پھر ایک رائٹ ونگ کرسچن اگر الیکٹ ہو اس کے مقابلے میں تو وہ جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اذیت کا باعث بنے گا. تو اور اگر یہ ایک بندہ ہے جو ایٹلیسٹ ریکگنائز ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے نقصان دہ نہیں رہے گا, تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب یہ معاملہ شیعوں کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں صرف اس بیسس پہ بولوں کہ میرٹ بیسڈ سلیکشن کے اوپر دینا چاہیے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ خود کوئی مسلمان اس قابل کیوں نہ ہوا, وہی کیوں ہوئے؟ اس کا جواب تو آپ کے ذمہ پڑتا ہے نا, ایک الگ بات.
ایسا رونا ہے جس کا جو ہے
جی ہاں, بس ایک بات ہی عرض کرنی تھی. یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آج تو کچھ بھی نہ بولیں, لیکن جب بھی مذہب کا معاملہ اور اسلام کا معاملہ آئے گا تو وہ اپنے آپ کو اسلام کا ایک جوشیلا وکیل یہ بھی ایکٹ کریں گے, اور اسی طرح وہ لوگوں کو یقین دلائیں گے کہ ہم ہی مسلمان ہیں اور ہم ہی سچے. جب بھی مذہب کا معاملہ آئے گا وہ لوگوں کو یہ باور کرائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں جی آپ فرمائیے.
معذرت, صرف یہ کہ قادیانیت کو اس سے فروغ ملے گا ڈیفینیٹلی, وہ کسی بھی اعتبار سے جو ہے نا وہ ایک بڑا مسئلہ ہے.
قادیانیت کو بھی فروغ ملے گا اور ان کی جو باتیں اور ان کی جو چیزیں ہیں نا وہ مسلمان بچوں کو بھی کنفیوز کریں گی. کوئی بڑا کارنامہ, کوئی چیز, ہم نے اپنے بچوں کے ذہن یا تو بنائے نہیں ہوتے یا بنے بھی ہوتے ہیں تو ناپختہ بچے ہوتے ہیں. ہر آدمی ڈاکٹر عبدالسلام انہوں نے یہ کیا, ہم کہتے ہیں بیٹے بالکل کیا, یہ سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, اس کا مسئلہ ایک الگ ہے اور مذہب کا مسئلہ الگ ہے, وہ مسلمان نہیں تھے بس. تو اسے تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اسلام کے لیے جوشیلے ثابت ہوں گے کہیں بھی پہنچ گئے, وہ یقیناً اسلام کا تحفظ کریں گے. قادیانیوں کو ان سے فائدہ اٹھانا تو چوتھی بات ہے, جب وہ اسلام کا تحفظ کریں گے تو بچے ہمارے نسلیں کنفیوز ہوں گی کہ یہ کیا ہے, آپ کہتے ہیں مسلمان نہیں اور دیکھیں اس نے کتنا کام کیا. اور پانچویں بات جی
نہیں ہوئے گا ضرور
جی ہاں. اور پانچویں بات یہ ہے کہ کافر جو نقصان پہنچاتا ہے, نان مسلم ہے نا, کھلی ہوئی بات ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے یہ نقصان پہنچ رہا ہے، یہ آدمی ہمارے خلاف ہے، یہ اسلام کو نہیں چاہتا، وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ ایک آدمی جعلی کام کر رہا ہے. ایک آدمی کہتا ہے جی یہ شراب ہے میں اسے پیتا ہوں، ایک کہتا ہے شراب نہیں ہے پی لو اسے یہ دودھ ہے. اب اس کو آپ کہاں سے نکالیں گے کہ یہ دودھ ہے کہ شراب ہے؟ وہ کہے گا نہیں جی جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ دودھ ہے، یہ شراب نہیں ہے، یہ حرام چیز نہیں ہے. نبوت کا انکار کرنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی نہیں، ان کے بعد بھی نبی آتے ہیں اور آتے رہیں گے، صرف ایک یہی نہیں، ان کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے. اس عقیدے کو جب وہ پیش کریں گے نا کہ آتے رہیں گے، تو یہ اس سے بدتر چیز ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے اسلام غلط مذہب ہے. اچھا بھی غلط ہے صحیح ہے، یہ ایک الگ بحث. وہاں پر صراحتاً دشمنی کی باتیں ہیں اور یہاں پر صراحتاً تلبیس، لوگوں کو مصیبت میں ڈالنا، حق اور باطل کو گڈ مٹ کرنا ہے. یہ چیز
حضرت یہ ریسنٹلی ہم نے یہاں پہ ایکسپیرینس کیا تھا، سوال تو نہیں ویسے پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ ایک قادیانی فیملی تھی، انہوں نے شاپ کھولی تھا حلال، اس میں کہتے تھے حلال گوشت بیچتے ہیں، اور وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ ڈیسیو کر رہے ہیں. پھر ہم نے مہم چلائی تھی کہ میری فیملی کو ہی پتا تھا، وہ میری اہلیہ کی دوست تھی ان کی اسٹورنر کے لیے، تو ہم نے پھر مہم چلائی، ہر دکان جن کو بھی ہم جانتے تھے خصوصاً دکانداروں کو ہم کو بتایا کہ یہ قادیانی، ابھی الحمد للہ پھیل رہی ہے بات کمیونٹی میں کہ وہ قادیانی ہے.
لیکن یہ کافی نہیں ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. انہوں نے ایک دکان اگر حلال کے گوشت کی کھولی تھی تو دو چار آپ کو کھولنی چاہیے تھی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ادھوری بات ہے. ہاں بس پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، یہ ادھورے طریقے ہیں نا کہ کوئی کام. اب پیپسی دنیا بھر میں بکتی ہے، جب 9/11 ہوا تھا تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان میں بہت پیپسی کی طرز کی مکہ کولا اور فلاں کولا اور فلاں کولا، وہ نام بھی نہیں اب یاد رہے کسی کو. مارکیٹ میں جو چیز رن کر رہی ہے آپ اس سے بہتر کوالٹی کی چیز لا کے رکھیں، ہم یہ تو کرتے نہیں پازیٹو کام اور اس کے پیچھے، اگرچہ اس کے بھی شرعی تقاضے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جس میدان میں مقابلہ کرنے اترے ہیں اپنے آپ کو بہتر ثابت کریں نا. جی
حضرت السلام علیکم. مجھے میں بھی تھوڑا سا، میں جو مجموعی رائے آپ نے جو بات کی اس سے مجھے تھوڑی بات کلیئر کرنی ہے کہ جیسے آپ بات کرتے ہیں کہ آج کل الحاد جو ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے اور لوگوں میں بے دینی یا یہ جو چیزیں بڑھ رہی ہیں، پتہ نہیں، مطلب میں خیر پاکستان سے باہر ہوں لیکن جب میں اپنی ینگر جنریشن میں تھا یا یہاں پہ بھی میں دیکھتا ہوں تو ینگ جنریشن میں دین کا علم حاصل کرنا یا دین کی طرف جانا، میں سمجھ رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے اپنے سرکل میں یا ارد گرد بھی وہ بڑھ رہا ہے، یا مسجدوں میں ینگر جنریشن زیادہ آ رہی ہیں، یا ابھی بھی آپ دیکھ لیں ہمارے جو آپ کے ساتھ جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بندہ جو ہے 50-60 ایئرس کا ہے کہ اب آخرت کی تیاری ہو رہی ہے اس کی، مطلب ینگر جنریشن از گوئنگ مور ٹوورڈز زیادہ دین کی طرف جا رہی ہے، اور دوسری طرف ہم یہ بات کہتے ہیں کہ الحاد زیادہ بڑھ رہا ہے، تو مجھے یہ چیز تھوڑی سی ایسا لگتا ہے کہ مطلب ہمارے پاس کوئی میجر تو نہیں ہے کہ ہم اگر یہ حارث جو آپ نے ذکر کیا ان جیسے لوگ ہوں گے یا ان کو فالو کرنے والے بھی وہ ہر زمانے میں ہوں گے، لیکن ایز اے پرسنٹیج آف پاپولیشن پتہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے ناٹ کلیم رادر آبزرویشن کو کوئی نمبر سے ثابت نہیں کر سکتا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے دین کا رجحان لوگوں کا.
کوئی عرض نہیں، اگر آپ کی یہ رائے ہو تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی رائے بھی ہے ایک، ہماری رائے بھی ہے، یہ ایسی بات ہو رہی ہے نہیں، کوئی شرعی ہاں غلط بھی ہو سکتی ہے، ہماری بھی رائے غلط ہو سکتی ہے، اس میں کیا ویسی بات، کوئی شرعی فتوے کی بات ہے نہیں، یہ شرعی کوئی مسئلہ ہونا.
یہ آبزرویشن آپ جیسے مطلب آپ مساجد میں دیکھتے ہوں گے، یہ میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کی آبزرویشن کو ڈینائی کر رہا ہوں یا اختلاف کر رہا ہوں.
نہیں کریں بھی تو کیا حرج ہے, اختلاف کریں تو کون سی مصیبت ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے. شرعی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ صرف حالات حاضرہ کے تجزیے کا ہے. اس تجزیے میں آپ یہ پہنچے ہیں کہ اسلام نوجوانوں میں زیادہ مقبول ہو رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ الحاد اور الحاد بے دینی پھیل رہی ہے. اور بات اتنی سی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچے نظر آتے ہیں مساجد میں زیادہ, یہ پاپولیشن میں اضافے کی وجہ سے نظر آتے ہیں. پہلے 1 کروڑ کا 1% آتا تھا, اب 10 کروڑ کا 1% آتا ہے. ہمارا خیال ہے کہ چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے لہذا اس کی نسبت سے بچے آ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اصلاً اس 10% پہ 1% پہ کوئی فرق پڑ گیا ہو, بلکہ پہلے کم آبادی کم لوگ. اور اس میں کوئی ایسا تجزیہ ہے؟ آپ کا تجزیہ بالکل اللہ کرے صحیح ہو, ہمیں تو زیادہ خوشی ہے کہ الحمدللہ نسل آ رہی. لیکن یہ جو عوامی جگہیں ہوتی ہیں نا, ان میں بہت سی چیزیں آدمی کو سیکھنے کی ملتی ہیں. مثلا وکیل سے پوچھے نا آج کل سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے تو آپ کو بتائے گا کہ یہ ہو رہا ہے. وکیل جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی میں جاتا رہتا ہے نا, پتہ چلتا ہے اسے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ مفتیوں سے پوچھیں کہ آج کل کس قسم کے فتاوا آ رہے ہیں, تو وہ فتاوا وہ بتاتا ہے کہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. مثلا میں آپ کو سیرز کریں, آج سے کوئی 30 سال پہلے روزانہ کوئی نہ کوئی فون نماز کے مسائل پہ آتا تھا. اس وقت موبائل نہیں تھا, یہ نہیں گھر پہنچو تو اچھا جی اس کا فون آیا ہے آپ کال بیک کرو, نماز کا یہ مسئلہ پوچھنا تھا. اب کوئی دن نہیں جاتا جس دن 3 طلاق کا مسئلہ نہ آئے. آج سے 30 سال پہلے یہ طلاق کا اتنا وجود نہیں تھا, اتنا جو شیوع ہوا ہے, اتنی جو طلاق پھیل گئی ہے ولیعز باللہ. یہ آبادی جتنی بڑھ رہی ہے وہ اس طرف کوئی چل پڑے ہیں. تو اس لیے جو لوگ پبلک میں سوسائٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کا تجزیہ وہ جانتے. ڈاکٹرز سے پوچھیں کسی ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب آج کل کیا معاشرے میں, وہ بتائے گا کہ آج کل یہ جو بیماری ہے نا یہ زیادہ پھیل گئی ہے. تو اس سے کوئی ایسی عرض نہیں, آپ اختلاف کریں تو کیا, بسم اللہ آپ یہ کرائے اور اس کا احترام بھی ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
حضرت ایک چھوٹی سی بس کوئی بات پوچھنی تھی کہ آپ نے جو خاتیوں نے
کوئی بڑی بات پوچھ لیں. اچھا جی جی کہیے. نہیں آپ نہیں, آپ کا پوچھنا ہی بڑی بات. اچھا ارشاد
داد کے ویسے آپ نے الحمدللہ حضرت بس یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ قادیانیوں کے ساتھ مسئلہ جو ہے وہ ارتداد کا ہے, یعنی ان کو مرتد ہم کرا دیں گے, تو جو قادیانیت میں پیدا ہوا ہے وہ بھی چونکہ دین کی غلط تشریح کرتا ہے, اسلام کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے, اس لیے ہم اس کو مرتد ہی کہیں گے. بس میرا یہ سوال تھا, اس بارے میں کنفیوژن تھی کیونکہ اس طرح کی بحث چلتی ہے کہ بھائی مرتد تو وہ تھے جو پہلے کسی زمانے میں قادیانی ہوئے تھے, اب تو وہ قادیانی ہی پیدا ہوتے ہیں. بس یہ چھوٹا سا سوال.
یہ مسئلہ کبھی جی ہاں یہ کبھی دھماکے ہوں گے بہت بڑے اس مسئلے. یہ مسئلہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے اور صحیح اٹھایا ہے, یہ دھماکے اس پہ ہوں گے کہ قادیانی اور قادیانیوں کی اولاد کا شرعی حکم کیا ہے. ہمارے ہاں اس وقت مستقل طور پہ ایک دارالفتا ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہر بچہ جو ان کے یہاں پیدا ہے وہ زندیق ہے, ہر بچہ ان کا مرتد ہے اور اس میں ارتداد ہے. اور ایک مکتبہ فکر ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ان کی جو اولادیں ہیں وہ ایسے کافر ہیں جیسے عیسائی اور یہودی. یہ دو مکاتیب فکر چل رہے ہیں, پہلا زیادہ ڈومیننٹ ہے, دوسرا بھی آیا نہیں میدان میں. لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ کبھی اٹھے گا کہ اگر اس کو ہینڈل کرنے کے لیے صحیح لوگ موجود نہ ہوئے تو حکومتیں جائیں گی اس فیور میں کہ وہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح. اس میں دو ہی ریزسٹنس ہو سکتی ہیں, یا تو اس وقت جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان میں ہر پیدا ہونے والا مرتد ہے وہ غالب آئیں, یا پھر قادیانی خود اس میں کودیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس کفر کو اور اس مسئلے. لیکن آپ نے جو بات کہی بالکل یہ ٹھیک ہے, یہ مسئلہ آیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی. بس اس سے زیادہ بتانے کی بات نہیں, لیکن نظریاتی کونسل میں آیا تھا.
اچھا اچھا, میں بس یہی کنفیوژن مجھے تھا, کیونکہ پڑھتا اور جو سننے میں آتا ہے جو تحفظ نبوت والے ہیں, ختم نبوت, تحفظ ختم نبوت والے, ان یا کتابوں میں جو بھی پڑھا جاتا ہے اس میں مرتد ہی لکھا جاتا ہے, تو میرے ذہن میں بھی یہ کنفیوژن موجود تھی. تو اس سے مطلب یہ مفتہ بھی قول ہم یہ سمجھ لیں کہ ان کو بہرحال بے شک وہ قادیانیت میں پیدا ہوئے ہیں, ہم ان کو زندیق اور مرتد ہی قرار دیں گے.
مفتہ بھی قول تو میں نہیں کہہ رہا, لیکن یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر بچہ ان کا جب یہ مذہب کے معاملے میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کو بھیجا تھا اور وہ رسول ہے, وہ مسیح موعود ہیں جس کا وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور کے لیے فرمایا تھا. تو یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر ہر بچہ وہ دھوکہ بھی تو دے رہا ہے نا کہ یہی اسلام ہے, یہی دین ہے. جی ہاں, وعلیکم السلام, خیریت سے آپ؟
اللہ کرم, آپ کیسے؟
جی اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک.
صاحب یہ قادیانیوں کے جو ٹاپک چل رہا ہے اس میں آپ سے پوچھنا تھا, ہماری ادھر بھی دانش بھائی سے بات ہو رہی تھی, تو اگر ہم انہی کے کلپ چھوٹے چھوٹے نکال کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مہم چلانی ہو کہ ان کا عقیدہ کیا ہے, جیسے ان کا ایک چینل ہے کوشچن اینڈ آنسر کا ٹی وی پہ,
جی
اس پہ یہ سوال آتے رہتے ہیں, یہ لوگ جواب دیتے رہتے ہیں. جیسے ایک سوال تھا کہ بھائی جی غلام قادیانی کو کرشنا بھی تھے یہ, اور موسیٰ بھی تھے, عیسیٰ بھی تھے, تو اس کا وہ جو علماء ہیں وہ جواب دے رہے تھے.
جی جی,
وہ کلپ اگر ہم دیکھ لیں. ایک اور کلپ تھا کہ قادیانی نان قادیانیوں کو کافر سمجھتے, تو ان کے حساب سے جو قادیانی نہیں ہے وہ کافر ہے. تو اگر یہ دو چھوٹے کلپ اگر ہم انہی کے سائڈ سے نکال کے مہم کے طور پہ چلائے کہ بھائی دیکھیں ان کا عقیدہ یہ ہے, یہ لوگ یہ سوچتے ہیں, تو کیا وہ صحیح ہوگا یا وہ صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ ہم انہیں کی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں؟
غالباً وہ صحیح ہوگا, ہونا تو چاہیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے. بھائی ان کا عقیدہ یہ ہے, جب بھی کسی فرقے یا کسی کا بھی رد کیا جاتا ہے, شادمان صاحب فون کر رہے ہیں, شادمان سید گلزار صاحب ہوں گے تو انہیں فون کر دیں کہ ہم ادھر بات کر رہے ہیں. خیر, تو جو بھی فرقے ہوتے ہیں ان کی اصل بات تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. دیوبندی مکتبہ فکر کے خلاف جتنا طوفان اٹھا تھا وہ سارے کا سارا بریلوی علماء نے اس میں علماء دیوبند کی عبارتیں پیش کی تھیں. انہوں نے کہا دیکھو یہ ہے عبارت مولانا تھانوی کی, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے, یہ عبارت مولانا قاسم نانوتوی کی, ان کا عقیدہ یہ. پھر دنیا میں مسلمہ اصول ہے کہ جو آدمی کلام کرتا ہے سب سے پہلا حق اس کا بنتا ہے کہ اپنے کلام کی وضاحت کرے, اسے پوچھا جائے کہ بھائی اپنے جملہ کا اس کا کیا مطلب ہے, وہ مطلب عقل میں آتا ہو تو پھر تسلیم کر لینا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ فکرہ انہی کا لے کے مولانا منظور نعمانی گئے تھے, انہوں نے کہا حضرت آپ کے اس فکرے پہ اعتراض ہے, اس سے کفر ثابت ہوتا ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین, آپ اسے بدل کر یوں اور یوں کریں. حضرت نے فرمایا میرے نزدیک یہ بھی فکرہ ٹھیک ہے, وہ بھی فکرہ ٹھیک ہے, اچھا چلو تم اس کو لکھ لو. تو یہ چیزیں رہی ہیں ہمیشہ کہ یہ آپ کا فکرہ ہے, آپ کا عقیدہ یہ ہے. تو اس لیے یہ پازیٹو سائڈ ہے. آپ نے خود ہمارے بیانات میں بھی سنا ہوگا کہ ہم نے کئی مرتبہ کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارے مقابلے میں اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے. ہم نے کئی مرتبہ کہا کہ ہم جادو کو برحق مانتے ہیں, اس زمانے میں ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن جادو کو ماننا, جنات کو ماننا اہل سنہ کے عقیدے میں ہے, اور اہل تشیع کے نزدیک جادو نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ ان کا عقیدہ ہے. تب اس میں کیا ایسی بات ہے؟ عقیدہ ہی ہے نا, مطلب یہ کہ نہ ان کوئی گالی ہے نہ کوئی سخت بات ہے, بلکہ ان ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی کہا, ہم نے کہا ان کا عقیدہ ہے کہ رجعت ہوگی, ہمارا عقیدہ یہ نہیں. اور ان کا عقیدہ رجعت جو ان کی کتابوں سے ثابت ہے, جو وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ پچھلے لوگوں کو زندہ کریں گے اور قبروں سے اٹھائیں گے. تو رجعت یعنی لوٹنا پلٹنا, یہ لوگ اخروی زندگی اور قبر کی زندگی سے رجوع کر کے دنیا میں آئیں گے. اور پھر جس نے جو ظلم کیا تھا, خلافت غصب کی تھی, حضرت مہدی ان سب کو پھانسی دیں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے بس. اب اس میں کیا مطلب, ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا یہ ان کا عقیدہ. تو اس لیے کہ جو آپ کہتے ہیں ہم اپنے طور پہ اسے صحیح سمجھتے ہیں. مثلا مرزا غلام احمد قادیانی لکھا ہے میں موسیٰ بھی ہوں, عیسیٰ بھی ہوں, فلاں بھی ہوں, فلاں بھی ہوں, تو اسے لکھا جا سکتا ہے بھائی ان کا یہ عقیدہ ہے. آپ خود سوچیں, ایک آدمی موسیٰ ہونے کا, عیسیٰ ہونے کا, حتیٰ کہ ولیعظ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنی نئے وجود میں میرے ذریعے سے آئے ہیں, اس قسم کے الفاظ. تو یہ پازیٹو سائڈ آپ نے کیے, ہم بھی کہتے ہیں, کئی مرتبہ کہتے ہیں.
بہت بہت شکریہ
جی
مفتی صاحب. ایک یہ بھی فاروق بھائی نے جو بات کی کہ جب تجزیہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, اس پہ بھی ایک دو جگہ سے جو ہے یہ چیز پوچھی گئی کہ جب اختلاف کسی چیز پہ ہے تو یہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں دوسرے ممالک میں, وہاں پہ خاص طور پہ آپ کو جو اردو بولنے والے جو حضرات ہیں وہ پاکستان سے ملیں گے, ہندوستان سے ملیں گے, اس میں پھر زیادہ تر جو ڈسکشن جو ہے وہ اگر کہیں بیٹھے ہیں کسی بھی جگہ پہ تو بات جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے بننے میں چلی جائے گی. پھر اس کے اندر علماء کے جو ہے وہ دو گروپس جو ہیں وہ بنے, جس کے اندر ایک کا ایک نظریہ تھا, دوسرے کا دوسرا نظریہ تھا. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی فروٹفل ڈسکشن نہیں ہوتی, بلکہ ہر کوئی اپنا پوائنٹ جو ہے وہ انفورس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, تو وہاں تھوڑا ماحول جو ہے وہ ہیٹڈ ہو جاتا ہے. تو ان حالات کے اندر جو ہے جیسے جو اختلاف کی جو وہ ہے دوسرے کی بات سننا, اس کو سمجھنا جو ہے, یہ ہمارے تربیت کے لیے جو ہے اگر آپ کچھ اس پہ کچھ بتا دیں کہ اختلاف کیسے کیا جاتا ہے, اگر سیاسی معاملہ ہے, خاص طور پہ سیاسی معاملے, کیونکہ دینی معاملے کے اندر تو ہم علماء کے پاس ہی جائیں گے, لیکن زیادہ تر جو اختلاف نظر آتا ہے وہ تجزیے کے اوپر یا ہسٹری کی کوئی بات ہو گئی, خاص طور پہ پاکستان انڈیا کی جیسے بات ہو گئی, تو اس کے اوپر یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں کافی.
ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے, ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ جو مسئلے شرعی نہیں ہیں, خاص طور پہ علماء میں, ان میں ہمیشہ دوسروں کی رائے کی عزت, احترام, ادب کرنا چاہیے. ابھی آپ کے سامنے ہی ہے, انہوں نے کہا کہ الہاد کی بجائے لوگ زیادہ آ رہے ہیں, بھی زیادہ آ رہے ہوں گے, میں بھی خوشی الحمدللہ زیادہ آئے. ایک موقف یہ, ایک موقف یہ, اس میں کیا مسئلہ آخر کیا ہے؟ پاکستان بننا چاہیے تھا, نہیں بننا چاہیے تھا؟ اچھا بھی نہیں بننا چاہیے تھا, فرض کر لیجئے, اب ثابت کیا کرنا ہے, ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اچھا بھائی بن گیا تو آپ ہم کیا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکتا, صدر کچھ نہیں کر سکتا. لطیفہ ایک یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں بھٹو صاحب کا دور تھا, پرائم منسٹر تھے, تو ان کی کسی بات پر مفتی محمود صاحب نے اعتراض کیا پرائم منسٹر پر. انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کے پاس سارے اختیارات ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بھٹو صاحب نے جواب دیا فوراً, انہوں نے کہا جی میں وزیر اعظم ہوں اگر اختیارات میرے پاس نہیں ہیں. امید ہے آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے. تو اس لیے یہ جتنی بھی یہ سیاسی چیزیں ہیں, اس میں کیوں الجھ کے وقت ضائع کریں؟ ہم کیوں نہیں پازیٹو چیزوں کو سوچتے؟ ہم کیوں نہیں مثبت انداز سے سوچتے؟ انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے جسم کا حصہ ہیں, ہم ان کے بھائی ہیں. ہم کیوں نہیں اس کو سوچتے کہ ہمارے کون سے اساسے مشترک ہیں؟ ہمارا اساسہ مشترک یہ ہے کہ ہم یہیں پلے بڑے ہیں, دلی میں, لاہور میں, آخر ایسی کیا مشکل کیا پیش آ گئی ہے؟ سب کو اللہ کے دین کی طرف بلانا چاہیے, عافیت کی طرف بلانا چاہیے, خیر کے راستے دکھانے چاہیے. ہم میں سے ہر آدمی کو خود سے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ جو مسلمان نہیں بھی ہے وہ دیکھ کے کہے کہ یار مسلمان ایسے ہوتے ہیں، کیا ضرورت ہے ان با... اور تاریخ کے طالب علم میں تاریخ کی مباحث ہیں تو غصے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب اپنا ایک رائے ہے، اس کو اس رائے کو اب دوسرے پہ نافذ کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے یہ ناکام قسم کے دل پھینک قسم کے عاشق ہوتے ہیں کہ بھی مجھے تم سے محبت ہے اب تم بھی کرو ضرور کرو. اے نہیں یار، انہیں محبت آپ سے کیا کرنا ہے، نہیں ہے محبت بس نہیں ہے، تو تمہیں ہے تو ہے اب کیا کریں. تو اس لیے ان مباحث میں قطعاً یہ پڑھ کے اپنے اپنے وقت گزارے ہم کسی بھی پہلو کے والعیاذ باللہ خدا محفوظ رکھے دعوے سے، لیکن تقسیم اور اس کے دلائل پہ بات کریں تو ہم نے کئی مہینے انڈیا آفس لائبریری لندن میں گزارے، جو اب برطانیہ میں نیشنل لائبریری کا حصہ ہو گیا ہے، ضم ہو گئی ہے، پہلے ایک اور جگہ تھی اب ایک اور جگہ چلی گئی ہے. اور اللہ کا شکر ہے سلیم صاحب مرحوم وہاں ہوتے تھے، وہ ہمارے یہاں اصغر مال کالج پنڈی کے پڑھے ہوئے تھے، جس اعتبار سے بڑی اندر کی چیزوں تک ان کے ذریعے رسائی ہو جاتی تھی، ڈاکومنٹس دیکھتے تھے. تو ہم اب کس وجہ سے بیٹھ کے ان سارے ڈاکومنٹس کو کبھی آپ کو سنائیں کبھی اس کو، تو اختلاف اور انتشار پھیلتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن پر براہ راست وہی آتی تھی، ارشاد فرمایا ایک دن کہ ابو بکر اور عمر تم دونوں سنو، تم جس مسئلے پہ اپنی رائے دیتے ہو اور متفق ہو جاتے ہو نا، میں پھر اس کی مخالفت نہیں کرتا. اتنی اہمیت تھی. تو اس لیے ہمیں حسن ظن پہ بھی تو قائم رہنا چاہیے کہ یہ بھی اسلامی کا حمایتی ہے، یہ بھی مسلمانوں ہی کی اچھائی کی بات کر رہا ہے. بالکل گرمی مزاج سے نکال دینے، اور سیاسی مسائل کو سے شرعی مسائل ہیں. آپ ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کہا فلاں بزرگ دیوبند میں پاکستان کی مخالفت کرتے تھے، میں تو اس جنت میں نہ جاؤں جس میں وہ جائیں. کس صاحب نے آ کے ہم سے کہا کہ وہ تو یوں کہتے تھے، میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتے تھے، اللہ حدیث میں نہیں آیا 100 جنتیں ہیں تو ان سے اوپر نیچے کسی اور جنت میں چلے جائیں گے، کیا لڑنے کی بات ہے.
جی.
اس سے ہم سب کو مثبت انداز سے سوچنا چاہیے، پازیٹو. جی
جی حضرت، اس میں ایک آپ سے کتاب کا ذکر بھی کیا تھا، اسلامی سیاست، جو حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، تو انہوں نے بھی اسی چیز کی طرف غالباً لوگوں کو بلایا ہے کہ اختلاف جو، بلکہ ان سے تو یہ پوچھا گیا تھا کہ حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں جو اختلاف ہے اس کے اوپر آپ ذرا بتائیں کہ کون حق پہ ہے اور کون نہیں ہے.
جی
تو مجھے تو اس کتاب سے یہ چیز، جو ان کا بھی فرمانا یہ تھا کہ وہ تو بڑے حضرات تھے تو ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کر، جو مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ رائے قائم کریں، تو انہوں نے بالکل الگ طریقے سے تربیت فرمائی.
ایسے ہی ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مخالف تھے، وہاں ابوالکلام آزاد مخالف تھے، لیکن وہ اختلافات ان لوگوں کے للہیت پہ مبنی تھے. وہ جس اخلاص اور اللہ کے خوف کے ساتھ تہجد پڑھتے تھے، اسی اخلاص اور خوف کے ساتھ مخالفت کرتے تھے. حضرت تھانوی نور اللہ مرکز پاکستان کی حمایت کرتے تھے، بالکل اتنے ہی مخلص تھے پاکستان کی حمایت میں جتنے وہ مخلص تھے اپنی کتابیں لکھنے میں. فرماتے تھے کبھی کبھی مسلمانوں کے مستقبل کا خیال آتا ہے تو رات کی نیند اڑ جاتی ہے کہ مسلمان یہ کر کیا رہے ہیں، تو ہمیں ضرورت کیا ہے ان مسئلوں میں پڑھنے کی، اور سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، بس ایک یہ رہ گیا ہے آخری جس کو ہم نے حل کر. بہت سے مسائل ہیں یار، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح دنیا میں کوئی ادارہ ایسا قائم کر سکتے ہیں. یہ ہم کوئی 20 سال سے کہہ رہے ہیں، کوئی ایک ادارہ ایسا قائم کیجئے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، امریکہ میں ہر جمعے کو ایک آدھ مسلمان کبھی کہیں دیکھتے رہے ہم، یہ ٹریننگ کے لیے کہاں جائیں گے؟ کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جہاں وہ جائیں اور ان کی زبان میں انہیں تعلیم دی جائے، 6-7 گھنٹے انہیں پڑھایا جائے، پھر کچھ وقت ریسٹ کر دیا جائے، کھانا کیا جائے، جو کھانا وہ اپنے ملک میں کھاتے ہیں بہتر سے بہتر کھانا دیا جائے انہیں، ہم اچھی طرح یہ ساری سہولت. اللہ نے فرمایا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ، اور زکوٰۃ کا مال خرچ کرو ان لوگوں پہ جن کے تم دل پرچانا چاہتے ہو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ایسے کرتے تھے، جو مسلمان ہوتا تھا نیا نیا اسے مال بہت دیتے تھے کہ تمہیں کوئی خاندان سے بائی کاٹ ہو گیا تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اسے ختم کیا، فرمایا کہ اب اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جس نے ہونا ہے وہ نہیں ہوتے نہ ہوں، ہم اس پیسے کو اپنے مسلمانوں پہ ہی خرچ کریں گے۔ لیکن حنفیہ نے اس کے باوجود دکھایا کہ زکوٰۃ کی یہ مد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگرچہ عمل نہیں کیا لیکن ساکت نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی۔ یہ ہم سب کے سوچنے کے کام، دنیا میں مجھے کوئی ادارہ بتائیں آپ جس کے متعلق کا پوائنٹ آؤٹ مجھے بتا دیں کہ فلاں ملک میں فلاں ادارہ ہے، ایک عیسائی مسلمان ہو گیا، ایک یہودی مسلمان ہو گیا، ایک ملحد آدمی، اس کو وہ ٹکٹ بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی یہ کورسز ہیں ہمارے ہیں اسلام پہ، آپ آئیے، آپ ہمارے پاس 6 مہینے گزاریے، ہم آپ کے سارے ایکسپنسز پے کرتے ہیں۔ کون ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں جماعت میں چلے جائیں اور اپنے دن کے لیے، اس کا مزاج لکھنے پڑھنے کا اس کا یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ جائے گا تو جو سیکھے گا وہ کیا، اس نے تو کہنا ہے، میں نے کئی غیر مسلموں کو دیکھا، معلوم نہیں آپ کا تجربہ کیا، مگر وہ کہے گا جی ڈسکس کریں مجھ سے اس وقت پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان یہ دہشت گردی کیوں کر رہے ہیں، یہ فلاں آدمی اور آپ کی اکانومی کیا ہے۔ بڑے اچھے اچھے دماغ، کوئی ایک ادارہ ہے اس وقت دنیا میں؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ 2-4 ہفتے بعد وہ مرتد بھی ہو سکتا ہے، ولی عزب اللہ وہ دین کے لیے اور مصیبت کا باعث بنے۔ کوئی ایک آدمی اس وقت امت میں ہے، یہ میں دوسری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ پاکستان ہندوستان کے معاملات میں بحث کرنے والے، کوئی ایک آدمی مجھے اس وقت بتائیں جس نے قرآن کریم کی کوئی اچھی تفسیر لکھی ہو اور ہم گوروں کو کسی کو دے سکیں کہ بھیا یہ تفسیر پڑھیے، قرآن یہ کہتا ہے۔ ایک زیادہ نہیں، ہمارا انگریز
بھی نہیں ہے جو جی. ترجمہ بھی نہیں ہے جو پڑھ کے آدمی بولے کہ بھائی ہاں یہ چیز جو ہے معقول لگتی ہے۔
ہمارا اس قوم سے 300 برس سے واسطہ ہے، 1500 کچھ میں آئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی والے، پھر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ کے دور میں تو بہت پھیل گئے تھے۔ ہم نے آج تک کوئی ایک تفسیر 10-15-20 جلدوں میں عربی میں ہے، فارسی میں ہے، اردو میں ہے، کسی اور زبان میں ہم نے لکھ کے دی ہے کہ بھیا یہ پڑھیے، یہ قرآن کے تھا۔ جو قرآن میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقاتلہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں ان کافروں کو قتل کرو، وہ جب اسے پڑھتا ہے تو کہتا ہے یار ہمیں کیوں قتل کرو؟ اب وہاں سے کون سمجھائے کہ بھیا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو حربی کافر ہے، جو میدان جنگ میں اترا ہے کہ یا تم رہو گے یا میں رہوں گا، تو اس وقت تو لڑنا ہے، ورنہ جنرلی عام یہودی عیسائی کچھ بھی نہیں۔ اور اسے بتانے کی ضرورت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی عیسائی مسجد حرام میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کے ان سے کہتے تھے کہ حضرت یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے۔ اسی لیے حنفیہ کا مسلک پکا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک کہیں بھی عیسائی اور یہودی، ان کو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بیت اللہ میں جانے سے ہم روکیں، وہ طواف میں آئیں، وہ حج میں آئیں۔ حنفیہ کا مسلک یہ ہے، وہ کہتے ہیں صرف ایک ہی صورت میں روکنا ہے، اور وہ اس وقت جب وہ طاقت کے ذریعے بیت اللہ کو مٹانا چاہیں تو پھر ہم روکیں گے۔ اب دیکھیں نا صورت حال ہی کتنی مختلف، ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمارے اس وقت کے تقاضے کیا ہیں؟ کوئی ایک مسلمان اس وقت کوئی اپنے آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو لگائیں کہ بیٹے لینگویج پڑھنی ہے، وہ لینگویج پڑھے، اسلام کو سمجھے، زمانے کی زبان کو، یہ تینوں شرطیں وہ پوری کرے، لینگویج بھی اسے آنی چاہیے، وہ زبان کے بعد اسلام کو بھی پڑھا ہوا ہو، اور تیسری کہ وہ اس سوسائٹی کی ہر زمانے کی زبان ہوتی ہے نا، ہمارے زمانے کی زبان وہ بہت اونچی چیزیں ہوگی، معیشت ہوگی، فلاں ہوگی، فلاں ہوگی، وہ بچہ ان چیزوں کو جانتا ہو اور 10-20 جلدوں میں قرآن پاک کی زندگی میں ایک تفسیر لکھتے، ہم کہتے ہیں کمال کا کام کر جائے، کمال کا کام کر جائے۔ ایک وہی بھوکا مر جائے گا، باقی خدا ہر ایک کو رزق دیتا رہے گا، اللہ اس کو بھی رزق دے گئی، تو اس لیے یہ کام ہمارے کرنے کے ہیں۔ کہ ہم غیر مسلموں تک دعوت کا کام کریں، ان تک پہنچائیں کہ اسلام یہ کہتا ہے. اور اسی لیے ہم الحاد کا زیادہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے تو اپنے ہی نہیں سنبھالے جا رہے بھائی، ہمارے بچے ایسے ایسے اعتراضات اسلام پہ کرتے ہیں، کیا جواب دیں، کیا کہیں؟ کبھی جی چاہتا ہے کہ ہم خود اسلام پہ جو اعتراضات ہیں، کبھی جی چاہتا ہے اسے خود بیان کر کے اس کے جوابات دے، پھر ڈر لگتا ہے کہ اس کو کوئی سنے گا تو ایسے نہ ہو سوال سمجھ میں آ جائے اور جواب ہی سمجھ میں نہ آئے. جی جی ہمارے کہیے.
اس میں میں چھوٹی سی جو ہے، جب سے آپ نے تقی عثمانی صاحب کا وہ مضمون جو شائع ہوا تھا وہ بھیجا تھا آپ نے، اور اس سے پہلے بھی میں اس معاملے میں جو ہے ذہن میں کافی سارے خیالات آتے تھے، مگر اس کے بعد میں کوشش میں یہ لگا ہوا تھا کہ آپ سے اس معاملے میں کوئی بات ہو سکے.
جی
مگر اس کی کافی وجوہات ہیں جو میں نے سمجھتا کہ ایسے سیٹنگ میں ڈسکس کی جا سکتی ہیں، مگر ہلکا پھلکا اگر آپ دیکھا جائے تو اس کی چند وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے پاس جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت گزشتہ 60-70 سال میں ایسی پیدا ہوئی ہی نہیں جو کہ عام لوگوں سے ریلیٹ کر کے ان لوگوں کا جو ہے دل جیت سکیں، خاص طور پہ ہمارے جو ٹریڈیشنل ریلیجیس سرکلز میں سے جو لوگ تھے ان میں سے کوئی پروڈیوس نہیں کر سکا. جو ہے آخری شخصیت جو ذہن میں آتی ہے وہ حضرت علی میاں کی جو ہے نظر آتی ہے. اس کے بعد جتنے بھی لوگ جو عوامی طور پر جو ہے اثر پیدا کرنے کے قابل ہوئے یا ان لوگوں کی بات جو ہے سنی جانے لگی، اس میں دو کیٹیگریز ہیں. ایک تو بالکل کسی بھی اعتبار سے لائق نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف جو ہے مائل کر سکیں یا لوگوں کو وہ لیول پہ بات پہنچا سکیں جو ان کو الحاد سے روک سکے. آپ ان کی مثال جانتے ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں کافی سارے. اور دوسرے جو تھے جیسا مولانا مودودی وغیرہ ہیں، وہ ان کو جو ہے ہم لوگ ہمارے کیمپ کے نہیں ہونے کی وجہ سے خارج کر چکے. ہمارے پاس سے کوئی شخصیت ایسی جو کہ عالمی اعتبار سے لوگوں کو متاثر کر سکے اور لوگ جو ہے ان کی طرف صرف ان کی قابلیت یا شہرت یا ان کے طرز کلام کی وجہ سے مائل ہو کے ان سے متاثر ہوں، ایسی شخصیت کوئی جو ہے پیدا ہوئی اور پیدا ہونے کے آثار بھی نظر نہیں آئے. تو ہوتا یہ ہے کہ امریکہ میں جو بھی مل جائے، جو بھی قابلیت ہو اس کے پاس، اگر بولنے کرنے کی تھوڑی بسی بھی صلاحیت اس کو آ جائے تو وہ ایک پیغمبر کی شخصیت اختیار کر لیتا ہے اور اس کی ہر بات جو ہے وہ اس کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے جو اس کو دینی نہیں چاہیے. پھر بھی اس سے کچھ الحاد کا مسئلہ پھر بھی حل ہو جاتا ہے اس سے کہ لوگ جو پیریفرل پہ رہتے ہیں ایٹ لیسٹ ہاؤس پہ جا کے وہاں پہ ان کو سنی لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے چند اشکالات وغیرہ ان کے ذہن دور ہو جاتے ہیں. مگر جو مسئلہ میں آپ سے بھی ہلکا پھلکا سا شیئر شروع کر رہا تھا، اس کی میرے حساب سے ایک خاص وجہ یہ ہے ہمارے پاس کا جو مشائخ کا جو خاص طور پہ قابل اشخاص ہیں، جیسے اگزامپل میں نے آپ کے سامنے دی تھی کہ مفتی عثمانی صاحب وغیرہ ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے قابلیت بھی دی ہے اور اس کے بعد طریقہ بھی ان کو جو ہے پوری طریقے سے سمجھ میں آتا ہے. ان کا اعتراض اور ان کا اپنے آپ کو روکے رکھنا کہ ہم شہرت کے اوپر مل جائیں گے، ہم لوگوں کو جو ہے دعوت مل جائیں گے اور ہم لوگوں کو جو ہے اپنی تربیت کی طرف اور راستہ سلوک کا طے کرنے کی طرف جو ہے بلائیں گے نہیں، تو اس سے ایک مسلسل گیپ پیدا ہو رہا ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو جو بالکل نااہل ہیں ان کو آ کے یہ گیپ فل کرنے کا بہت بڑا موقع مل جا رہا ہے اور بہت تیزی سے یہ چیزیں جو ہے پھیل رہی ہیں. تو یہ ایک موضوع ہے کہ ہمارے پاس سے جو لوگ واقعی جن کو اس وقت میدان میں ہونا چاہیے وہ لوگ آ کے اس گیپ کو جو ہے فل کرنے کی کوشش گزشتہ جو ہے 50-60 سال سے نہیں کر رہی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ذرائع ابلاغ کا ایک ریڈیکل ٹرانسفارمیشن جو ہوا ہے اس کی وجہ سے پہلے لوگوں کو مصیبت سے جو ہے دو یا تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کو غیر غلط انفارمیشن کا یا ایسی جگہوں پہ جہاں سے الحاد کا اثر ہو سکے وہاں تک پہنچنے کی رسائی کا کوئی امکان تھا. اب ہر ایک کے پاس انڈیویجلی اگر فار ایگزامپل کسی کے پاس جو ہے نا کوئی اگر غلط لٹریچر پڑھ رہا ہوتا تو اس کے پاس سے کتابیں لے کے دو رکھ لیتے یا منع کر دیتے تو بچوں کو جو ہے بہت دنوں تک کچھ اس چیز کا جو ہے اس سے وابستگی اس سے جو ہے ممکن تھی کہ نہ مل سکے اس کو. مگر اس وقت جو ہے ہر بچے کو ہر پڑھنے والے کو ایسا ایسا انفارمیشن اویلیبل ہے جس کو روکنا ناممکنات میں سے ہے, جس کو جو ہے نا کسی طریقے سے کارنر کرنا جو ہے ناممکنات میں سے. اور وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی صحیح بات بتانے والا ٹھیک ہے جس کی بات جو ہے الحاد سے روک سکے ٹھیک ہے ایسے لوگوں کی جو ہے حد سے زیادہ جو ہے کمی ہے. اور آخری بات اس ضمن میں جو ہے میں بتا دیتا ہوں کہ ایون فار ایگزامپل مفتی صاحب کے جیسے لوگوں کو جو دیا جائے ورسز ایسے لوگوں کو دیا جائے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ٹائپ کے ہیں یا اس وقت شیخ غامدی ٹائپ کے ہیں, دونوں کو میں ملا نہیں رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو انٹلیکچوئلس کو اٹریکٹ کرنے کے قابل ہیں ویسی شخصیتیں جو ہے ہمارے پاس ایسی کوئی شخصیت جو ہے جو اس لیول پہ بات کر سکے جو انٹلیکچوئلس اور انٹیلیجنشیا کو اگر مرود نہ کریں نہ بھی کہیں تو ان کو متنفر نہ کرنے والے جو ہے انداز میں ان سے گفتگو کرنے والے کو جو ہے کوئی اویلیبل نہیں رہے. مطلب ہر ایک کا اپنی زندگی میں جو ہے اس کا ایکسپیرینس رہا ہے کہ مسجد میں چلے جائیے آپ جو ہے 20 سال میں 15 سال میں پرابلم یہ کہ جو چیزیں آپ کو کام کی کوئی ملنے کی آپ کو جو ہے ایسی انٹلیکچوئل ٹائپ کے آدمی کے لیے ایسی 5 سے 5-10 سال میں 2 یا 3 چیزیں جو ہے ایسی ملیں گی جو واقعی اس کو جو ہے مائل کر سکتی ہیں, اس کو جو ہے بولتی ہیں کہ بھائی ہاں یہ چیزیں جو ہے سمجھنے کی ہیں یا یہ مولوی سے بات کرنا چاہیے. تو یہ 3 لیول پہ جو ہے یہ مسائل بڑے گمبھیر ہیں. تو اس میں الحاد کا مسئلہ جیسا کفی عثمانی صاحب نے جو اپنے اس میں لکھا تھا کہ علماء کو کام کرنا چاہیے اور اس کی طرف پوری کوشش کرنا چاہیے, تو میں بات وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ بھائی ان کی استعداد عام لیول پہ لوگوں سے انگیج کرنے کے لیے ایسے ماحول میں جہاں پہ دین کا کم ذکر ہوتا ہے ٹھیک ہے, دین کا کم ذکر ہوتا ہے وہیں پر جو ہے 99% لوگ ہوتے ہیں اور وہیں پر جو ہے ملحد ہوتے ہیں. تو وہاں پر اگر جب تک رسائی ہماری ہم اپنے خانخواہوں سے اٹھ کے وہاں اگر نہ پہنچ سکیں تو الحاد کا جو ہے روکنا یا اس کی طرف سیون سوچنا بھی جو ہے ناممکنات میں سے. اور وہ ایریاز جو ہیں چاہے فزیکل ہوں, پہلے تو فزیکل ہوا کرتے تھے جہاں پہ الحاد کی باتیں بڑے زور شور سے جو ہے نا پیدا ہوتی تھیں یا کی جاتی تھیں, اب تو پوری کی پوری جو ہے ورچوئل ہیں. تو جہاں پر بھی چاہے ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے اگر مسلمان جا کے یا صحیح العقیدہ لوگ وہاں پر اپنے آپ کو پیوست نہ کر سکیں, بڑے بڑے کانسرٹس ہیں, بڑے بڑے میوزیشینس ہیں, ایگزامپل بتا رہے ہیں کہ شاہ رخ خان وغیرہ جو انڈیا کے جو بڑے فلم ایکٹرز ہیں ان کی ایک ایک سٹیٹمنٹ ان کی آتی ہے تو لٹرلی دو سے تین دن میں ایک بلین کے قریب جو ہے اس کے ویوز ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کا ایسا اثر ہے. اب ان لوگوں کے پاس جا کے ان لوگوں سے ایک جملہ ان کے منہ سے اگر نکلتا ہے تو وہ کفر اور الحاد کا جو ہے فرق بن جاتا ہے. تو اس قسم کا کوئی بھی ہمارے اور دوسری اچھی مثالیں بھی ہیں جو ہندو لوگ کر رہے ہیں اور اس کا افیکٹ ہو رہا ہے. بہت زیادہ وہ لوگ کر رہے ہیں اس معاملے, اس کو یوز کیا ہم لوگوں نے اور اس کا جو ہے بہت زیادہ بڑا افیکٹ ہو رہا ہے اس کا. اور جو تشویش یا بیسیکلی مسئلہ حل کرنے کی اگر کوشش جستجو ہے تو اس میں یہی ہے کہ ہماری صحیح جو ہے کہاں سے شروع ہوگی اور کیوں نہیں ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جو کرنے والے لوگ ہیں, ایک آخری اس معاملے میں مثال میں دے دیتا ہوں. اس وقت ایک اور بہت ہی بڑی شخصیت ہندوؤں کے اعتبار سے جو ابھر کے آئی ہے اور اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا ہندو کے گارڈ میں نہیں رکھا ہے, اس کا نام ہے جے شیٹی. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کو, خاص طور پہ اس مجلس میں جو لوگ ہیں ہم لوگوں کو سمجھنا. وہ بہت ہی ینگ ایج میں اس نے جا کے 7 سال ایک آشرم میں گزار کے بقول میرا, اگر ہم اس کو ایکویلنٹ لیں تو اس نے سلوک وہاں پہ طے کر کے آیا ہم لوگوں کے پاس, ٹھیک ہے. اور اب آ کے اس کا مشغلہ یہ ہے کہ اس کا دن میں 2 گھنٹے وہ جو ہے کم از کم 2 گھنٹے مراقبہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو بھی بات کرتا ہے ایسی پتے کی کرتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے سیکولر لیول پہ ایسا اس نے جو ہے نا ہندوازم کا جو ہے معاملہ اس میں بولتا ہے. اور ہی از ڈوئنگ از گریٹ جاب فار ہز پر فار واٹ ہی از بینگ ٹرینڈ. تو اس کا بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے لارجسٹ فالوئنگ جو ہے سیکولر ورلڈ میں, انٹیلیجنٹ شاید بھی ورلڈ میں, اور ایک بہت بڑا گروپ اس وقت دنیا میں جو کریٹ ہو رہا ہے وہ اسپرچل سیکرز کا, پرسنل ڈیولپمنٹ گروپ کے سیکرز کا. اس کے اندر سب سے جو ہے اہمیت کی شخصیت ہے وہ, ٹھیک ہے. اور اس کا سورس جو ہے بالکل وہ ہے جو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. اور جا کے وہ شنکراچاریہ کے پاس اس نے جو ہے نا 7 سال بغیر ہر چیز اپنی چھوڑ دے کے اس نے جو ہے نا وہاں پہ تربیت حاصل کی. اور اس کے بعد ابھی بھی اس کا جو ہے یہ طریقہ ہے کہ اپنی اصل کو چھوڑا ہوا نہیں ہے, اس کے اوپر سی جو ہے وہ جو بات کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی چیز بات کرتے ہوا ہندو مذہب کی اس میں جو ہے وہ شامل کرتا ہے. بہت ہی زیادہ دانش مندی اور ارادے کے ساتھ, اور باضابطہ بولتا بھی ہے کہ میں یہ چیزیں جب تک میرے پاس جو ہے گراؤنڈنگ نہیں رہے میں جو ہے نہیں بولتا. اس میں کوئی میرے پاس پرانی کہاوت, پرانی کہانی اور پرانا انٹیلیجنس جو ہے میری گیان سے نہ رہے میں وہ باتوں پہ جو ہے بتاتا نہیں. تو یہ میرے میں آپ سے پرائیویٹلی بھی میں کرنا چاہ رہا تھا بات یہ, مگر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں لوگوں کو بھی یہاں پہ جو ہے اگر کچھ معلومات ہو جائیں تو اگر بھی بہتر ہے. اگر اس معاملے اس وقت نہ ہو سکے تو پھر اگلی مرتبہ. اس
آپ کی اس طویل گفتگو سے 2-3 چیزیں جو واضح طور پہ سامنے آتی ہیں, ان میں سے پہلی بات جو ہے آپ نے جو فرمائی یہ بالکل ٹھیک احساس, اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ حضرت مولانا کا آپ نے لیا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کہ انہوں نے ہمیں لکھا تھا ایک خط میں ہم نالائکوں کا تجزیہ بھی گئی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خط ہے جو کتاب میں چھپ گیا ہے, کتاب کا نام اب اتر گیا ذہن سے. اس کتاب میں ہم نے چھاپ دیا تھا, اس میں حضرت رحمۃ اللہ نے الفاظ لکھے ہیں کہ خاص طور پر مغربی ممالک میں جو خلا پایا جاتا ہے تو وہاں پہ وہ انہوں نے یہی فرمایا کہ مغرب میں جو روحانیت کا خلا پایا جاتا ہے وہ خلا کو پر کرنے کے لیے وہاں شخصیات ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک وہی بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے دوسری مثال جو دی ماں تقی عثمانی صاحب کی، تو ایک ماں تقی صاحب سے کتنے کام دیے جا سکتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہی ہیں نا، وہ بھی انسانی صلاحیتیں ہی ہیں. تو اس لیے جو لوگ بھی اس فکر کو کے قائل ہیں، ان سب کو کام کرتے رہنا چاہیے. کسی پہ علم کا غلبہ ہے، کسی پہ تصوف کا غلبہ ہے، کسی پہ اللہ کے لیے پیسے کما کر خرچ کرنے کا غلبہ ہے. جو جس غلبے کے ساتھ کام کر رہا ہے، بس ٹھیک کر رہا، اچھا کر رہا. لیکن ان چیزوں میں کس چیز کو ترجیح حاصل ہے؟ بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو ترجیح حاصل ہے کہ کوئی ایسا ادارہ دنیا کے کسی ملک میں، انڈیا میں بنائیں آپ، جتنے نان مسلمز ہیں وہ جب اسلام کو قبول کرتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، کہاں جائیں؟ کوئی ادارہ ہونا چاہیے نا، انڈیا میں بنا، حیدرآباد میں بنا لیں، وہاں جائیں اور ان کی اپنی زبان میں ٹیچرز انہیں پڑھائیں کہ اسلام یہ کہتا ہے. تو ہمارے نزدیک بہت قابل ترجیح یہ بات ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ ماں تقی صاحب نے کر دیا، بہت اچھی بات. حضرت نے، آپ نے دیکھا ہے اس کے ترجمے کے دیباچے میں لکھا ہے کہ میں نے جو ترجمہ کیا تھا انگلش میں وہ اپ سٹینڈرڈ نہیں تھا امریکہ کے لیے، یو ایس کے لیے. تو پھر ایک دوست کا نام لکھا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ذرا میرے اس ترجمے کو دیکھیں اور سٹینڈرڈ کے مطابق کر دیں جو یو ایس میں بولی جاتی ہے انگلش. یہ چیزیں جی اس کے دیباچے میں ہی ہے، پہلی جلد کے بالکل شروع میں ہی آپ پڑھیں. یہ ان کی بڑی عظمت ہے کہ انہوں نے کسی کا نام لکھا، کسی کو کہا کہ میرے اس پہ نظر ثانی کریں. یہ بڑے لوگوں کی باتیں، تو آپ کی بات بالکل. لیکن یہ کہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کی قدر ضرور ہونی چاہیے. علم کا غلبہ ہے تو، تصوف کا غلبہ ہے تو، عقل کا غلبہ ہے تو، کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس پر غلبہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ سب جہتیں ہیں اسلام کی مختلف طریقے پر جو کر رہے ہیں، اور ان میں سے کسی کی بھی ناقدری سے اللہ تعالی کی ناراضگی مول لینی. خدا کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. تو دوسری بات، تیسری بات جو آپ نے فرمائی نا کہ وہاں ایسے مراقبات، ایسی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن وہ جو خانقاہوں میں زندگی گزارتے تھے 7 سال اور 10 سال، وہ درویش اب کہاں ہیں؟ وہ درویش بھی تو گئی.
ان کی سب سے زیادہ ہے نا،
سب سے زیادہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب مراقبات ہیں، مراقبات میں ایسی منازل بہت سی آتی ہیں. جن لوگوں نے مراقبات کیے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پہنچ کے شیطان کا بہکاوا کیسا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کو سناتا ہوں. حضرت فرماتے تھے، مولوی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رائے پور خانقاہ میں، بڑے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے خلیفہ تھے، وہ فجر کے بعد سے بہت اضطراب اور بے چینی سے ٹہل رہے تھے. حضرت رحمۃ اللہ کا معمول یہ تھا کہ فجر مسجد میں پڑھ کے پھر اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے تلاوت، اور بس پھر وہ دن چڑھے ہی کسی سے ملتے تھے، اس سے پہلے اپنا ذکر اذکار. تو تشریف لائے تو یہ اتنے بے اختیار ہوئے کہ روتے رہے اور پاؤں پکڑ لیے. تو حضرت رحمۃ اللہ نے بس اتنا فرمایا کہ مولانا کیا حال ہے؟ تو وہ چیخیں مار کے رونے لگے. جب بیٹھے تو انہوں نے کہا، حضرت شیطان صبح سے مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ تم مہدی ہو، مہدی ہو، دعویٰ کرو، اور میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ آپ سے محبت ہے. اور آپ نے جب پوچھا کہ کیا حال ہے، تو ایسے لگا جیسے یہ زندگی میں کبھی پیش ہی نہیں آیا. یہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ مراقبہ، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اتنے دھیان اور کثرت سے مراقبہ کرنے والا، اور پھر اس مراقبات کا اثر اس کی زندگی میں نظر آئے، جو صحیح معنی میں اللہ ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، کوئی اندھے نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد مراقبات کی انتہا، جسے ہندو بھی کرتے ہیں، دلی میں آپ کے ہاں وہ تھے نا جنہوں نے ہمیں دعوت دی تھی، روی شنکر، ان کے جو بعض چیزیں ہم نے ان سے ایک سوال کیا تھا، بہت بہت عزت سے پیش آئے, وہ بہت محبت سے پیش آئے, ہر چیز کا خیال رکھا. ہم نے کہا جو کچھ روی شنکر آپ کہہ رہے ہیں اس میں اور صوفیہ جو کچھ کہتے رہے ہیں اس میں فرق کیا ہے, ہمیں یہ بتائیں. انہوں نے کہا یہ چیز, ہم نے کہا یہ چیز تو حضرت مظہر مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ آپ کی دلی میں ہی تھے, حضرت نے تو تلقین فرمائی تھی یہ چیز. یہ پھر انہوں نے اپنے خلیفہ کو بلایا جو بھی, انہوں نے کہا اس سے بات کرو, وہ بھی اسی محبت سے پیش آئے. بڑی لمبی گفتگو رہی ان سے کئی مرتبہ, تو آخر پہ پہنچ گئے, کہنے لگے کہ ایشور جو ہے اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا, وہ کسی کا مقید نہیں ہوتا, وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے. میں نے کہا یہی ہمارے ہاں علم کلام میں پڑھاتے ہیں, اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کسی جگہ مقید نہیں ہے. فرق کہاں نکلا؟ یہی تلقین تو ہمارے ہاں بھی کرتے ہیں. کہنے لگے ہم تو بت کو اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ ذہنی توجہ اس کی طرف قائم رہے. ہم نے کہا اگر بات اتنی ہو تو پھر تو ہم بھی نہیں کہتے کہ یہ شرک ہے, ذہنی توجہ کے لیے پھر کون کہتا ہے شرک. تو اسے آپ سچ کہتے ہیں. ہندوؤں کے ہاں بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں, یہ ہمارا تجربہ ہے, لیکن اتنی انہماک کے ساتھ مراقبات کرنے والے جو اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیں سلوک اور تصوف کے لیے, اب ہیں نہیں نا.
مگر ان کو آمادہ بھی نہیں کیا جا رہا نا حضرت, خاص طور پہ ہمارے طبقے کے لوگوں کے سے کوئی ان کو اس کی طرف توجہ دلانا یا اس کا شوق دلانا یا اس کی طرف آمادہ کرنے کی کوئی صحیح نہیں ہے. میں اس کی طرف بے چین ہوں.
بالکل صحیح ہے ہمایوں صاحب, لیکن خود سے کوئی اٹھ کے کہے گا کہ آؤ مجھ سے بیعت ہو جاؤ؟ اتنا کون ہوگا جو کہے گا کہ آؤ مجھ سے مراقبات؟ جو ایسے کرتے ہیں بیچاروں کو زیادہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت بڑی آزمائش آ جاتی. جی
اگر پرانے اولیاء اکرام اولیاء اللہ کی جو ہے اگر تاریخ میں اگر پڑھی جائیں تو لوگوں نے موقع اور محل کے حساب سے تھوڑا سا اپنے کمفرٹ زون سے آگے نکل کے لوگوں کو جو ہے انکریج کیا, اور تھوڑا سا فار ایگزامپل آپ جو کوشش کر رہے تھے اپنے اعتکاف کے ذریعے لوگوں کو اس کی طرف ایٹ لیسٹ راغب کرانا, اس کی افادیت سے واقف کرا کے پھر ان کو جو ہے اگلی جو ہے کیا بولنا چاہیے مراحل کی طرف جو ہے سے آگاہ کر کے ان کو جو ہے ان کا جو ہے اس کی طرف مائل کرنا, وہ کام اس وقت میرے حساب سے بہت بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ایک تو وقت کی ہماری ضرورت ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ گیپ کو وہ ہر ناحل جو ہے فل کر رہا ہے اس وقت. جو
آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی جی کہیے.
تو اگر اس وقت آخری موقع ہے میرے حساب سے, جبکہ ایک سچی بات جو ہے تھوڑا سا اگر آگے بڑھ کے ہمت کر کے چند اور لوگ جو ہے آئندہ 15-20 سال میں سلسلوں میں سے اگر آگے بڑھ جائیں اور ویسٹ میں پہنچ جا سکیں چند لوگ ان میں سے, تو میرے حساب سے اس کا بہت دیری نہ فائدہ ہے, اور کرنا جو ہے اسی وقت ہے اس کو.
آپ صحیح فرماتے ہیں, مگر جی جی جی
سب ایک مسئلہ یہ ظفر بات کر رہا ہوں جی. ایک مسئلہ یہ کہ جو یہ جو وہابیت میں جو اس طرح کا ایک خوف پھیلایا ہوا ہے, پوری تصوف کی جو جڑ کاٹی ہوئی ہے, تو مطلب نام لینے سے بھی بندہ کتراتا ہے. یعنی اتنی مخالفت اس کی آتی ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ بدتمیزی سے لوگ پیش آتے ہیں, یہ بھی ایک بڑا اس کا مخالفت آتی ہے. اس طرح سے جتنے مسلمان ارد گرد میں ہوتے ہیں انڈیا کے اور پاکستان کے جو متاثر ہیں وہابیت سے, وہ سارے کے سارے ایک دم سے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ تم مشرک ہو. اس طرح سے
بات بالکل آپ دونوں کی درست ہے مایوں صاحب, بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ ہم ناکام رہے نا اعتکاف اور سب کچھ, اس لیے کہ ہم اپنی بات سمجھا نہیں پائے. ہم اس لیول پہ جی کوشش ہی کر رہے ہیں لیکن ہم ناکام رہے بس اب رہے. میں اسے کیوں کہوں کہ کامیاب رہے؟ اس لیے کہ سینکڑوں آدمیوں میں کوئی ایک آدمی جو بات کو سمجھ سکے نہیں ملے. تب کیا کریں؟ کچھ کیا نہیں نا جا سکتا. لیول وہ نہیں ہے, پھر لوگوں کے معاشی مسائل ہیں, پھر ماحول عمومی طور پہ ایسا ہے کہ نفرتیں سکھاؤ. نفرتیں, اولادوں کی تربیت نفرت سے کرو, نیگیٹو سائڈ پہ نیگیٹو رویے, متنفر کرنا ہر ایک سے. ابھی ہمیں یہ آزمائش پیش آئی تھی ہمارے ہاں, کسی وجہ سے یہ ہمارے ہاں وزراء اور مفتی منیب الرحمان صاحب, تو جس لیول پہ آزمائش تھی ہم نے پوری طرح مفتی منیب الرحمان صاحب کی حمایت کی. ہم نے کہا مفتی صاحب کو کیوں ہٹاتے ہو یار؟ نہیں جی ان کا مسلک یہ ہے وہ ہے. ہم نے کہا مسلک سے کیا غرض ہے؟ مفتی صاحب چاند کے ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں اور نہیں دیتے, بس اتنی بات ہے. تو مسلکوں کو چھوڑو, مسلمانوں کی یہاں کروڑوں آدمی ان کے بات پہ عید کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اس میں بتاؤ ان کا کیا قصور ہے. تو جنہوں نے یہ فتنہ شروع کیا ان کے پیچھے ایک چیز یہ بھی تھی کہ اس فتنے کے پیچھے ایک چیز یہ بھی تھی کہ مسلک کے اختلاف کو نمایاں کیا جائے. ہم نے کہا ہرگز نہیں کرنا. پھر کیا ہوا؟ مفتی صاحب آپ کے کسی مسلک پہ آ ہی نہیں رہے. وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا, اس شخصیت سے اعتماد کو کیوں اٹھانا ہے. تو اس لیے ہمارے صاحب نفرتوں کا یہ ماحول ہے نا, اس میں محبت, اس میں تعلق, شفقت یا محبت کی وجہ سے کسی کو ڈانٹنا یہ نہیں ہو سکا. اب نہیں کامیاب ہوئے تو کیا کریں؟ ابھی زندگی جب تک باقی ہے اتنا کام تو کرنا ہے نا, ہمیں کام کرنا ہے, باقی اللہ جانے اور اس کے کام جانے. ہمیں تو اپنے کام کی پابندی کرنی.
مفتی صاحب ایک ہمارے بھائی ایک ذرا اسی میں ایک اس میں گروپ میں خواتین بھی موجود ہیں, ان کی طرف سے ایک خاتون کی طرف سے کوشچن آئے, تو مفتی صاحب اسی میں ایڈیشن جو ہے ایڈیشنل کوشچن یہ ہے کہ ایک عمومی جدوجہد ہے, اور ایک اگر آپ اپنے لیول تک جدوجہد اگر کرنا چاہتے ہیں, اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, تو ان کا سوال یہ ہے کہ مینٹر جو ہے وہ کیسے تلاش کیا جائے اور کس کو مینٹر بنایا جائے, اس میں مناسبت کیسے ہو.
سب سے بڑھیا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے درخواست کی جائے. یہ جو ایک ہم مسئلے کا جواب دے لیں, ایک آدھا منٹ چاہیے.
جی جی
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب جھوٹ عام ہو جائے گا نا امت میں, تو اس وقت کے لیے عرض کیا گیا تھا کہ رہنمائی کہاں سے حاصل کریں. تو فرمایا تھا سچ بولنا, اصدقہم حدیثاً اصدقہم رؤیاً, جتنا تم سچے بن جاؤ گے اتنا ہی اس زمانے میں اللہ خوابوں کے ذریعے تمہاری رہنمائی کرے گا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خواب پہ 100% اعتماد کر لیا جائے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب عام طور پہ آدمی سچ بولتا ہے, ایک حلال کا رزق کھاتا ہے, دو اور اللہ سے پھر وہ اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ اے پروردگار دنیا کے سارے کام آپ ذرائع اور اسباب سے کرتے ہیں. ماں باپ ذرائع ہیں اولاد کے لیے, غذا ذریعہ ہے بھوک کو مٹانے کے لیے, سواری ذریعہ ہے منزل تک پہنچنے کے لیے. تو اے رب اسی طرح میں تیری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تجھ تک پہنچوں, تو میں کس سبب کو اختیار کروں؟ بس یہ تیسری چیز ہے اللہ سے مانگے, سچ بولنا, حلال کا کھانا اور اللہ سے مانگنا کہ اللہ میں کوئی تیرا ایسا بندہ جو مجھے تیری معرفت کا سبق دے اس تک پہنچنا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ رہنمائی نہ کرے, ہو نہیں سکتا. یہ کرنا چاہیے کم سے کم. یہ اگلی بات اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں, کسی وجہ سے 40 دن تک اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. 2 رکعتیں ہی تو پڑھنی ہیں, 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے یہ دعا مانگتا رہے یا مانگتی رہیں, اور اللہ تعالیٰ پھر جدھر بھی رہنمائی کر دے. اور فرض کیجئے رہنمائی ہوئی ہی نہیں تو بھی اطمینان رکھنا چاہیے کہ میرے لیے یہی حالت ٹھیک ہے, میں جو تسبیحات پڑھتی ہوں, نماز پڑھتی ہوں, بس میرے لیے یہی حالت ٹھیک ہوگی, اس لیے کچھ نہیں بتایا. اور کچھ بھی نہ ہوا تو قیامت میں اتنا تو کہہ سکیں گی نا کہ میں تو آپ سے مانگتی رہی ہوں, آپ نے نہیں بتایا, میں کیا کروں؟ جو وفا بھی کام نہ آ سکے تو وہی کہے کہ میں کیا کروں. صحیح ہے, یہ بہت آسان ہے, بہت آسان ترکیب بتا رہے ہیں, اس کو کرنا چاہیے, آزمانا چاہیے. پھر وہ رہنمائی کیسے ہوتی ہے؟ خواب کے ذریعے ہوتی ہے, دل میں کشش پیدا ہو جاتی ہے, کوئی بیان سننے کا کسی کو مل جاتا ہے, کوئی نہ کوئی ذریعہ. اللہ تعالیٰ کو جب کوئی کام کرنا ہو نا تو پھر اسے اسباب اور ذرائع کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بادشاہ نے حکم دیا, محروم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ فلاں جو درویش ہیں ان کا بڑا نام سنا ہے, تو وہ کسی دن انہوں نے کہا کہ ہم کہاں بادشاہوں کے یہاں, بادشاہ سلامت کا اپنا مزاج, ہمارا اپنا مزاج. تو ایک دن بادشاہ سلامت کھڑے تھے قلعے میں دیکھ رہے تھے, تو کسی نے کہا حضرت وہ جس درویش کی آپ بات کرتے تھے یہ دیکھیں یہ گزر رہا ہے. انہوں نے کہا جلدی سے پھینکو ان پہ رسا اور پکڑ لو. وہ رسے والوں نے رسا پھینکا, وہ گرا لگ گئی, انہیں کھینچ لیا. تھوڑے گھبرائے کہ پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی. تو بادشاہ نے عزت احترام کیا اور کہا میں بادشاہ ہوں اور آپ نے مجھے سے ملنے سے انکار کر دیا تھا, تو آج آپ گزر رہے تھے تو یوں ہی پتا چلا کہ آپ ہیں, تو اس طرح کھینچ دیا. تو انہوں نے سوچا کہ اب مصیبت, اس محل سے نکلنے کے کوئی راستہ نہیں, کوئی مرضی اب چلنی نہیں. تو انہوں نے کہا حضرت بس ان کا پوچھو کیا پوچھا, کہ حضرت یہ پوچھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے, اس کی معرفت. تو انہوں نے کہا ایسے ہی, یہ جو تم نے طریقہ کیا ہے. اس کا حضرت کیا طریقہ کیا؟ تو انہوں نے کہا میاں اپنی نیت صاف رکھو, کس دن رسا پہن کے تمہیں اسی طرح اٹھا لیں گے. تو یہ ہو جاتا ہے جب آدمی کی طلب جو ہوتی ہے نا, طلب کام کرتی ہے. نکاح میں اصل مرد ہوتا ہے, اسی لیے طلاق کا اختیار رکھتا ہے. اس قسم کی چیزوں میں مرید اصل ہوتا ہے, اس کی طلب کام کرتی ہے, اس کی طلب کھینچ کے لاتی ہے اللہ کی معرفت کو. بچہ روتا ہے تو ماں جو اسے پلاتی ہے وہ سب کچھ بچے کے رونے پہ ہوتا ہے. تو اس سے جتنی طلب بڑھ جاتی ہے نا, ایک ہی چیز رکاوٹ ڈالتی ہے. کبھی کبھی زندگی بھر کے لیے وہ پھندا لگ جاتا ہے, اور وہ اعتراض نہ کرے. جو چیز نہیں سمجھ میں آتی اسے چھوڑ دے, اعتراض نہ کرے بس. اچھا جی, نماز کا کیا ہوا؟ آپ فرمائیے, کہیے. آپ نماز کا کچھ کہہ رہے تھے. جی جی,
آپ میوٹ پر ہیں. حضرت سوری, وہ والدہ نے سوال پوچھا تھا وہ کہ قضا نماز جو عشاء کی اس میں وتر ایک پڑھ سکتے ہیں؟
نہیں, ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک وتر جو ہیں وہ 3 ہیں اور 3 ہی پڑھنے چاہیے. باقی حضرات کے نزدیک 3 ہیں لیکن 2 سلاموں سے, 2 کے بعد سلام پھر کے پھر 1 رکعت ہے. ہمارے نزدیک تینوں وتر جو ہیں وہ 1 ہی سلام سے ہیں, یعنی دو رکعتوں کے بعد وہ بیٹھے تشہد پڑھیں پھر کھڑی ہو جائیں پھر ایک رکعت پوری کر کے جیسے عام طور پہ پڑھتے ہیں حنفی فقہا کے.
حضرت ہمارے ایک دوست نے حضرت پوچھا تھا ایک سوال لبیب کی بچے پوچھتے ہیں حضرت کی نماز فرض کیوں ہے, مطلب وہ کہہ رہے ہیں یہ نہ بتائیے کہ اس میں فضائل کیا ہیں وہ تمہیں پتا ہے لیکن یہ فرض کیوں ہے اس پہ پوچھتے ہیں. تو میں نے ان کو عرض کیا تھا جو آپ نے فرمایا حضرت حجت اللہ البالغہ کے بیانات میں کہ اصل میں یہ تیاری ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کی یوم حشر میں کے دن. تو وہ کہنے لگے تھوڑا سا جواب میں ظاہر سمجھ میں تو آیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اور ایسا جواب بتائیں جو بچوں کو ذرا سمجھ میں آیا آج کل کے.
بہت آسان ہے, بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ آپ کو کھانے کی طلب ہوتی ہے, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, بالکل اسی طرح روح کی بھی ایک طلب ہوتی ہے کہ کہیں کسی کی عبادت کرے, کسی کے سامنے جھکے. روح میں خود بخود یہ آتا ہے کہ میں کسی ہستی کو پکاروں, تو روح کی تسکین کے لیے عبادت کی جاتی ہے. مثلا آپ نہ نماز پڑھیں, نہ روزہ رکھیں, نہ حج کریں, تو جو محبت ہے وہ جذبہ آپ کہاں لے جائیں گے. تو جو روح کی تسکین ہے اس کے لیے خدا نے عبادت کو ضروری قرار دیا تاکہ روح کا تعلق عالم بالا سے قائم رہے. صرف یہی زندگی تو نہیں ہے نا, ایک عالم بالا بھی ہے, ایک کشش بھی ہے, ایک محبت بھی ہے, ایک کوئی جگہ ایسی چاہیے جہاں پہنچ کے آدمی عرض و نیاز کرے, کسی سے مانگے. یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. جب آپ کو کوئی کام پڑتا ہے تو آپ اللہ تعالی سے کہتے ہیں, تو جو کہنا ہے وہ یہ نماز ہے, وہ براہ راست بات چیت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو نماز کیا ہے, اور فرمایا کہ احدکم یناجی ربہ, تم میں سے جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے پروردگار کے کان میں باتیں کرتا ہے. اور ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے, یہ اللہ کے ساتھ براہ راست گفتگو کا نام ہے. الفاظ اس حدیث میں ایسے نہیں لیکن اس کا مفہوم یقینی طور پہ پکا یہی ہے. اسے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ زندگی میں مشکلات جو پیش آتی ہیں اللہ سے مانگی, اور مانگنے کا طریقہ وہ کسی کو پتا نہیں تھا, وہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسے کرے. اجازت جناب, پتہ نہیں آپ کے یہاں ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہوا ابھی. جی
ایک چھوٹا سا سوال, پرانا آپ کے ایک ریفرنس ہے, آپ نے ایک حدیث جو ہے کوٹ کی تھی, ما زلتم منصورین علی اعدائکم حتی تعودوا الی سنتی. اس کا کانٹیکسٹ کا ریفرنس اس کا چاہیے تھا. اگر ما زلتم منصورین علی اعدائکم حتی تعودوا الی سنتی, اس کے اوپر آپ نے ایک پوری تخلیف کی تھی
امریکہ میں, یو ایس میں. یا مجھے یا ہمیں لکھ کے بھیج دیجئے یہ حدیث کے الفاظ, کل انشاءاللہ عرض کر دوں گا. ہے صحیح ہے حدیث, شاید سنن ابی منصور میں آتی ہے غالباً, لیکن یہ حوالہ اس سے نہ سمجھیے. آپ لکھ کے بس ایس ایم ایس کر دیجئے, انشاءاللہ کل آپ سے عرض کر دوں گا, اسی پہ جواب دے دوں. اجازت جی
جی جی, آپ کو میں بھجوا دوں گا ایک اور کافی ڈیٹیل ریکارڈنگ, شاید چاہتا ہے وہ سوال کا جواب کہ اسباب میں اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے میں دونوں کا آپس میں کیا ربط ہے. تو جیسے اب کسی نے جو ہم اقبال سے کوٹ کر کیا کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپی مشینوں کا سہارا, تو ان پر بات ہوئی تھی تو اس پہ بھی یہ
علامہ اقبال نے کہا ہے.
جی یہ علامہ اقبال کا یہ میں آپ کو وہ نظم کا نام بتا دوں گا کہاں سے انہوں نے یہ بھجوایا مجھے جو ہے. تو ان کا یہ ہے کہ جو کوشچن یہ ہے کہ آپ اسباب پہ اگر جیسے آپ اسباب پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایز اے قوم جو ہے ہمیں محنت کرنی ہے, لیکن دوسری طرف جو کنفیوژن جہاں پہ لوگوں کو آ جاتی ہے کہ یہ چیز اسباب جو ہیں یہ غیر مسلم اقوام جو ہیں ان کا ابلیس کہ یورپ کی مشینوں کا سہارا ان کو جو ہے, لیکن ہمارے لیے جو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے تو اسباب کا اور اللہ کا بھروسہ جو کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جیسے ملتا ہے, اگر آپ حیات و صحابہ پڑھیں تو اس کے اندر واقعات جتنے ہیں وہ انسپریشنل ہے, لیکن لوگ پھر اس طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے, اور اس طرف جو اسباب ہیں وہ اسباب کی قلت کے ساتھ بھی جو ہے مسلمان ایز این امت جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں. تو یہ کنفیوژن جو ہے کافی کامن مسکنسیپشن جو ہے ہمارے مسلم معاشروں میں پائی جاتی ہے کہ ہم کم چیزوں اور کم تعداد کے ساتھ اگر ہم جنگ بدر کے اندر کامیاب ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ سے موجود ہے, ہم بس لینے والے نہیں ہیں. تو یہ ایک ذہن سازی جو ہے یہ کی گئی ہے. تو اس میں جو اسباب کی جو بات ہوتی ہے تو اسباب کو کہاں تک اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے, جیسے آپ کی غزوہ ہند کا اگر کلپ اگر وہ ہم نے جو یوٹیوب چینل پہ رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر اکثر کامنٹس جو ہیں وہ یہی آتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے جو اس میں جواب میں اس میں دی ہیں کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں اور کرنا کیا چاہتے ہیں, تو اس میں زیادہ تر کامنٹس یہی آتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا, تو ہمارا جو طرز عمل جو ہے وہ اللہ کی پر بھروسہ ہونا چاہیے. تو ان کا آپس میں رب جو ہے یہ لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں آتا, وہ جو آپ پہلے فرما رہے تھے کہ ہماری بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, تو اس کو ذرا ڈیٹیل میں اس کا جواب چاہیے. اس کا جو
خالد صاحب کوئی ڈیٹیل نہیں, ہم کئی جگہ اس بات کو بیان کر چکے ہیں, ہماری سوچی سمجھی بہت پختہ جس سے ہم سمجھتے ہیں رائے یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اسباب کے پابند ہیں, ہم اللہ پہ بھروسہ کریں یا نہ کریں ہم اسباب کے پابند ہیں, ہمیں اسباب کو اختیار کرنا ہے, پوری جدوجہد کرنی ہے اسباب کے لیے, پورے وسائل اور ذرائع استعمال کرنے ہیں اور ہم اسباب تک پابند ہیں بس. اس کے بعد نتیجے میں اللہ کی رحمت آتی ہے, ناکامی آتی ہے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا, ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں, ہم اس فیلڈ میں جاتے ہی نہیں, ہمیں صرف اسباب کو اختیار کرنا ہے بس. اللہ پہ بھروسہ جن کو ہے حق تعالی شانہ کا معاملہ ان کے ساتھ اور ہے, جن کو نہیں ہے اس کا معاملہ اور ہے, ہم کسی چیز کے پابند نہیں, ہم صرف اس بات کو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسباب اور وسائل اختیار کریں, اپنے ہاں بہتر سے بہتر آدمی پیدا کریں. کیوں آخر اس چائنا وائرس میں ساری دنیا میں صرف پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کوئی یہودی یا عیسائی یہ اس کا کوئی اس کا علاج نکالیں گے, کوئی ہے جو مسلمانوں کی طرف بھی دیکھتا ہو کہ ان کے بچے بھی یہ کام کریں؟ کتنی خوشی ہو کہ ہمارے مسلمان سائنٹسٹ ہوتے اور وہ کہتے چاہے ناکام ہو جاتے لیکن نام تو اتنا تو ہوتا نا کہ مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں. ہماری کوتاہی ہے, ہم نے اپنے بچوں کو سائنس میں ایجوکیشن کیوں نہیں دلائی, ہم نے کبھی کیوں نہیں کہا اپنے بچوں سے کہ بیٹے آپ کو تو نوبل پرائز ون کرنا چاہیے, ہم صرف اسباب کے پابند ہیں بس, باقی جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کرے گا اپنا کام, ہمیں ضرورت کیا پڑی ہے اس کے کاموں میں دخل دینے کی, جو اس نے کہا وہ کرنا ہے پھر سے ہی انشاءاللہ کبھی. یہ باتیں آتی رہتی ہیں عام طور. اجازت خالد صاحب, بہت مہربان, بہت شکریہ آپ, سلام علیکم. آج بہت سے لوگ دیکھنے میں نہیں آئے, سمیر صاحب نہیں آئے اور گلزار صاحب نہیں آئے ہیں. اچھا اچھا اچھا, وہ چائنا وائرس پہ غور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ. السلام علیکم. یہ آپ اگر ہو سکے تو جو لوگ غامدی صاحب کا یا محترم غامدی صاحب کے علاوہ دوسرے حضرات کا موقف ہے کہ اس میں وہ بھی شامل ہیں جو حکومت پاکستان پہ ہمارے ہاں کے دستور پہ اعتراض ہے کہ کیوں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے اور کیا حق پہنچتا ہے حکومت کا کسی کو کافر کہنے کا, اس کے جوابات آ جائیں گے. تو اس کو اگر ہو سکے اور غامدی صاحب محترم کے جو سامعین ہیں ان کو سنانے کی آپ سے درخواست.
جی بالکل, انشاءاللہ.
شکریہ, السلام علیکم.